मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون۔ سورة معارج کی آیات ہیں جن پر درس چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا انسان جلباز ہے سوائے ان لوگوں کے جو نماز قائم کرتے ہیں، اس پر بہت کئی ہفتوں بیان ہو چکا ہے۔ جب کئی ہفتے بیان ہو چکا ہے تو پھر دوبارہ اسی پہ کیوں کر رہا ہوتا ہوں میں؟ اس لیے کہ یہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی ہے، ایک بات 100 بار بھی ریپیٹ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد معلومات میں اضافہ نہیں ہے بلکہ عمل پہ لانا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ اس کا ریلیشن اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ جب تک اللہ سے ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا انسان اب نارمل رہے گا۔ اب نارملٹی کیا ہے؟ جلد بازی۔ جلد بازی میں کیا؟ بے صبری، غم برداشت کرنے کی عادت نہیں ہوگی، غم برداشت نہیں کر پائے گا اور خوشیوں میں اترانا شروع کر دے گا۔ جب اللہ سے ریلیشن مضبوط ہو جاتا ہے انسان کا تو ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ان ترجیحات کے، گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں ابھی، اس کو آسان الفاظ میں بتاؤں گا، ترجیحات کے تبدیل ہونے سے سکون اور پریشانی کا جو معیار ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ ترجیحات جب تبدیل ہو جائیں نا، ترجیحات آپ جس کو انگلش میں پرائیورٹی کہتے ہیں، ہر شخص کی نظر میں ترجیحات جن کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ ایک باڈی بلڈر کی ترجیحات کیا ہے؟ باڈی بنانا، اس نے مقابلہ جیتنا ہے، وہ صبح و شام اسی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس کی ترجیحات کیا ہیں؟ اسے بولیے باڈی بنانا۔ صحت بھی اس کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوتی، وہ اسٹرائڈ لینا شروع کر دے گا، وہ ٹیبلٹ کھائے گا، بھائی کسی طرح سے مسل کیا ہو بڑھ جائے، کیونکہ میں جب چلوں تو پتا چلے کہ کوئی بلڈوزر آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے اور مقابلہ جیتوں۔ اسپیڈ بریکر باڈی پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں ان کی ترجیحات ہوتی ہے کہ بھائی ہمارا اسٹیمنا بہت زیادہ ہو جائے۔ اب باڈی بلڈر کی ترجیح کیا تھی؟ باڈی بنانا، باڈی کو بلڈ کرنا۔ اگر اس کی باڈی میں تھوڑا سا بھی گڑبڑ ہو گئی تو وہ کس میں جائے گا؟ ٹینشن میں، ڈپریشن میں جائے گا۔ یار یہ کہ اس کو تعلیم سے کوئی وہ نہیں ہے، میٹرک فیل ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہے گا کون سا میں نے میٹرک کا ویسے ہی پیپر دے آیا تھا، پاس ہو جاتا تو ہو جاتا، نہیں ہوا تو بھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی جو ہے نا، جو گزرتی ہے وہ ترجیحات کی بیس پہ گزرتی ہے۔ اچھا، باڈی بلڈر جس کا ہدف یہ ہو کہ میں نے مقابلہ جیتنا ہے، اس کی اور بھی بہت ساری ترجیحات ہوتی ہیں، کچھ تو کامن ہوتی ہیں، لیکن بیسک جو اس کا ہدف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ باڈی کو بناؤ۔ سیاست دانوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ الیکشن جیتنا۔ وہ الیکشن میں ہار جائیں کتنی سخت ٹینشن ہوتی ہے نا ان کو، تو ان کا ہدف ہوتا ہے الیکشن جیتنا۔ اسی پہ انسان کی زندگی گھوم رہی۔ خواتین کی اکثر جو ایک ہدف ہوتا ہے جب نابالغ ہوں یا بالغ ہوں, جب بڑی ہو جائیں تو اچھا رشتہ مل جائے ان کو, جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں نمبر اچھے آ جائیں, بے اولادوں کی ترجیحات ہیں اولاد ہو جائے. تو ہر شخص کی ترجیحات ہیں جن کو وہ سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے, اور انہی ترجیحات کی بیس پہ اس کو خوشیاں بھی ملتی ہیں اور اس کو غم بھی ملتے ہیں. اچھا, بعض لوگوں کی ترجیحات ہوتی ہیں دوسرے کو نیچا دکھانا, ان کی ترجیحات ترقی کرنا نہیں ہے, ان کی ترجیح یہ ہے کہ فلاں مجھ سے آگے نہ نکلے, بس ان کو اس سے حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ مجھ سے آگے کیوں چلا گیا. تو قرآن کہتا ہے الا المصلین, یہ ایک سائن ہے ایک علامت ہے نماز, اصل مقصد نماز بیان کرنا نہیں ہے, کیونکہ نماز اللہ سے ریلیشن کو مضبوط کرتی ہے. جس کے اندر دو چیزیں ہوں گی نا, یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا اللہ سے ریلیشن بہت مضبوط ہے. وہ دو چیزیں میں بعد میں اس کو بتاؤں گا اس کی کیوں یہ دو چیزیں, ایک نماز اور ایک کثرت سے صدقہ و خیرات, یہ دو چیزیں اللہ اس کے بغیر ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا, مانتا ہی نہیں ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. تو اللہ سے جس کا ریلیشن ہوگا نا, تمام محبتوں پہ اللہ کی محبت غالب ہوگی, اس کی ترجیحات کیا بن جائیں گی آپ سوچو. وہ تمام چیزوں کو پرے رکھ کے سب سے پہلا ہدف فوکس کس کو کرے گا, اللہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے, بس اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑا غم یہ ہوگا کہ اللہ ناراض ہے, اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ اللہ بولو راضی ہے. یہ چیز پیدا کرنی ہے ہم اور آپ نے اپنے اندر. پیغمبر اسی لیے دنیا میں آئے ہیں کہ ہماری ترجیحات کو چینج کر دیں. اچھا, یہ ترجیحات بنتی کیسے ہیں؟ میڈیا سے بنتی ہیں, دوستوں سے بنتی ہیں. اب آپ جن دوستوں میں بیٹھ رہے ہو سارے باڈی بلڈر ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ کی ترجیح چینج ہو جائے گی, آپ کا بھی دل چاہے گا میں بھی کیا بنوں بھائی, آپ اس میں باریک سے ایکس رے نکلوائے آپ کا, اچھے لگو گے آپ, آپ کی بھی ترجیح چینج ہو جائے گی, آپ بولو گے یار ہم بھی مسل شسل بنائیں کچھ. آپ دولت مندوں میں بیٹھتے ہو تو آپ کی بھی ترجیحات کیا ہو جائیں گی آہستہ آہستہ, دولت پیسہ. یہ انسان کی نیچر ہے, وہ ماحول سے انوائرمنٹ سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. میڈیکل کالج میں جو لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں چاروں طرف تعلیم کی بات ہوتی ہے, ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے, اس کے نمبر اچھے آئے وہ پاس ہو گیا, تو ان کی ترجیحات کیا ہو جاتی ہیں, بھائی یہاں تعلیم میں ہم سب سے آگے ہوں. تو یہ ہماری ترجیحات بنتی ہیں کہاں سے, ماحول سے. اب یہ ترجیحات کبھی صحیح بھی ہوتی ہیں کبھی غلط بھی ہوتی ہیں, ماحول اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ ڈیپینڈ کیا جائے, آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو, کیونکہ وہ بعض دفعہ تو آپ کو صحیح ترجیحات پہ لا رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ آپ کو غلط ٹریک پہ چلا رہا ہوتا ہے. آج کل لوگ ہمیں بتاتے ہیں نا کہ یہ ایکٹریس اور ایکٹریسز وغیرہ میں اس کا رواج بہت زیادہ, پلاسٹک سرجری کا رواج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. بھائی اپنے جسم کے ساتھ کانٹ چھانٹ کیوں کر رہے ہو یار, یہ انسانی باڈی ہے, روبوٹ تھوڑی ہے کہ اس کو یہاں سے تراشا یوں کر دیا ادھر سے, اس کے کس قدر خطرناک سائڈ افیکٹ ظاہر ہوں گے, چاہے ڈاکٹر کہہ بھی رہے ہو نا سائڈ افیکٹ نہیں ہے, پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا, قدرت کے ساتھ آپ کھیل رہے ہو. لیکن وہ سائڈ افیکٹ کا ان کو پتا بھی ہوتا ہے, کینسر بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, شکل بگڑ بھی سکتی ہے پہلے سے بھی زیادہ وغیرہ وغیرہ. مائیکل جیکسن مرا کیوں؟ اس کی بیس تھی پلاسٹک سرجری, کروا کروا کے نا سرجریاں اتنی کروا لی تھی اس نے, سرجری اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کے جو سائڈ افیکٹ اتنے زیادہ آنا شروع ہوئے کہ مسلسل پین کلر کھاتا تھا وہ, درد کی دوائیں, بالآخر 50 سال میں انتقال ہو گیا. جس عمر میں ہماری چوتھی ہوئی, یعنی اللہ معاف فرمائے, تو یہ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں غصہ کرتی ہیں پھر وہ, یعنی جس عمر میں میری شادی ہوئی, بھائی آپ کو پتا ہے نا میری جب پہلی ہوئی دوسری ہوئی تیسری ہوئی تو میں نے اپنے استاد سے کہا میں سوچ رہا ہوں میں بھی شادی کر لوں, تو انہوں نے کہا یہ اب تک کیا ہو رہا تھا. تو میں نے کہا یہ تو ایک تجربہ تھا کہ یہ بھی اب تجربہ تھا کہ تین ہو گئی, اب سوچتا ہوں کہ اب کیا کر لوں, میں شادی بھی کر لوں, اب کر لینی چاہیے. بڑے ہنسنے لگے یار. تو یہ تو خیر مذاق تھا, وہ بھی شادیاں ہی تھیں. یعنی میں اپنے آپ سے کمپیئر کروں اگر مائیکل جیکسن کو, تو بھائی مائیکل جیکسن کے پاس ڈاکٹر ہم سے اچھے, ڈائٹ پلان ہم سے, میں تو ابھی سموسے کھا کے آ رہا ہوں, دوپہر میں نے کھانا نہیں کھایا تھا, اتنی شدید بھوک لگی, سموسے منگوائے, جلیبی منگوائی, چائے بنوائی. گھر والوں نے پوچھا کہ یہ سموسے میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں, میں نے کہا مجھے نہیں پتا کتنی کیلوریز ہوتی ہیں, نہ مجھے اس کی اتنی گہرائی میں جا کے سموسا کھانا ہے. وہ ڈائٹ پلان دیتے ہیں نا ڈاکٹر, آپ اتنی کیلوریز کھا سکتے ہیں. میں نے کہا اتنا میرا دماغ ابھی خراب نہیں ہوا ہے, کھا لو, بھوک لگ رہی ہے, اوائڈ کرو تو اچھا ہے, سموسا اچھی چیز نہیں ہے, بھوک لگ رہی تھی کھا لی ہم نے, یہ ہمارا ڈائٹ پلان ہے. اور میں تو بتاتا ہوں لوگوں کو, کل بھی میں کسی کو ڈائٹ پلان بتا رہا تھا, یہ کھایا کرو, وہ کھایا کرو, اس کا کہتا ہے سموسا کیسا ہے, میں نے کہا نہیں کھایا کرو, کہہ رہا اگر ابھی آ جائے آپ کھائیں گے, میں نے کہا ہاں میں کھاؤں گا. اس نے کہا یہ کیوں, میں نے کہا بھائی بتانے کی چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں. لیکن خیر میرا ڈائٹ پلان اتنا خراب نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو, کیونکہ میں نے اگر سموسا کھایا بھی ہے تو ناشتہ صبح کا کیا ہوا, دوپہر بالکل بھی کھانا کچھ بھی نہیں کھایا, بھوک سے پیٹ کمر کو چپکا ہوا تھا, اتنی بھوک لگ رہی تھی کہ یہ بیان نہیں ہو پاتا مجھ سے. تو ایسے میں ایک آدھ سموسے سے چلتا ہے وہ, اور جلیبی بھی کوئی یہ نہیں کہ پورا بھوڑا کھا گیا جلیبیوں کا, دو چار جلیبیاں کھا لیں بس سیٹ ہو گئے, فٹ فاٹ ہو گئے, باقی پھر بھی سموسا نہ کھاتے زیادہ اچھا تھا. تو یہ بتانا ابھی میرا مقصد, یہ ہمارا ڈائٹ پلان ہے. کیا مائیکل جیکسن سموسا کھا سکتا تھا؟ بھائی مائیکل جیکسن سموسا تو دور کی بات, وہ تو اس کے لیے خودکشی تھی, وہ ہماری طرح پینڈو. اور صبح بھی ناشتے میں پراٹھا, جو میں نے کھایا تھا پراٹھا کھایا تھا. ہمارے ڈائٹ پلان کو مائیکل جیکسن سے اگر آپ کمپیئر کرو تو ہم خودکشی کر رہے ہیں, صحیح ہے نا؟ مائیکل جیکسن کہے گا کمبختو میں 25 سال سے ابلے ہوئے چاول کھا رہا ہوں. مائیکل جیکسن بزبان حال آج اگر زندہ ہوتا, یعنی زندہ کا مطلب عالم برزخ میں ہم سے رابطہ ہوتا اس کا, تو مائیکل جیکسن کیا کہتا؟ وہ کہتا کمبختو پیسہ میں نے کمایا, ڈاکٹر میرے پاس امریکن ایک نمبر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز, اور ڈائٹ پلان میرا ایسا کہ 20 ڈاکٹروں نے بنا کے دیا تھا مجھے, جس میں بوائل سبزیاں اور بوائل چاول اور یا گوشت کی ایک اتنی کوانٹیٹی اور پوری کیلوریز ڈبے پہ لکھی ہوئی ہوتی تھی کہ آج آپ نے اتنے ٹھمکے لگانے ہیں, اس حساب سے اتنی کیلوریز آپ لے سکتے ہو. وہ تو پوری کیلکولیشن ہوتی ہے ان کی, بھائی اتنا تھرکنا ہے نا, اس حساب سے 2 سموسے چلیں گے, ٹھیک ہے. اور ایکسرسائز اور یوگا اور یہ ساری چیزیں اس کی ایسی ایکوریٹ تھی, ہم دیسی لوگ اس کا تصور بھی بولو نہیں کر سکتے. اور ہمارا ڈائٹ پلان, ہم بھائی جتنا بھی اچھا ڈائٹ پلان رکھ لیں, ہوا تو ہم یہی لے رہے ہیں نا, ڈیزل والی ہوا. کیا آپ کا کیا خیال ہے یہ ہوا ہوا سے فرق نہیں پڑتا؟ میں تو دنیا میں سفر کرتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے, جیسے ہی اچھی ہوا والے علاقے میں جاتے ہو آپ کی صحت اچانک ایسی زبردست خاندانی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہوا کوئی ہلکی چیز تھوڑی ہے, اور ہم کون سی ہوا لے رہے ہیں؟ ڈمپر صرف لوگوں کو کچل نہیں رہے ہیں, جو ہوائیں چھوڑ چھوڑ کے مار رہے ہیں نا ڈیزل والی ہوائیں, وہ الگ ہے. اور یہ سب چھوڑ رہے ہیں یہ ہوائیں, اور اس کے علاوہ جو پیٹ میں گیسیں بنتی ہیں, جو اوٹ پٹانگ چیزیں کھا کھا کے, وہ بھی فضا میں ہی جا رہی ہے سب کچھ. تو ہمارا پانی, ہماری ہوا, کچرے کے ڈھیر, ابھی وہ کسی نے ٹائٹ دھمکی دی ہے, سندھ حکومت نے انڈیا کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے جنگ کی نا, ہم تمہارا وہ حشر کریں گے جو ہم نے کراچی کا کیا ہے. انڈیا تھر تھرانا شروع ہو گیا, بولا بھائی گئے ہم تو کہے کام. ہماری حکومت بہت پاورفل ہے بھائی, انڈیا سے صرف ایک سندھ حکومت ہی کافی ہے, انہوں نے مثال دی بھی ہے, دیکھ رہے ہو یہ حشر کریں گے ہم تمہارا. انڈیا ڈر گیا, بولا بھائی یہ تو بہت برا حال ہو جائے. اور یہ صرف دھمکی نہیں ہے, کر کے دکھایا انہوں نے, ان کے پاس ایک مثال ہے. تو اس ماحول میں ہم رہتے ہیں, تو مائیکل جیکسن اگر برزخ میں ہمارا اس سے رابطہ ہو, وہ کہے گا کمبختو میرے پاس ڈاکٹر اتنے اچھے, ہائیجینک خوراکیں میری, پانی کتنا خاندانی, وغیرہ وغیرہ. اور ابھی تو میری اصل جینے کی زندگی شروع ہوئی تھی, جو پروگرام ہونے والا تھا اس کا کہتے ہیں کروڑوں کے ٹکٹ بک چکے تھے اور میں مر گیا, اور یہ سموسے پکوڑے پھوڑنے والے, گندی ہوا میں جینے والے, گندا پانی پینے والے کمبخت اس عمر میں شادی کر رہے ہیں, چوتھی کر رہے ہیں, اور اس کو کہہ کیا رہے ہیں؟ شادی کہہ رہے ہیں اس کو. یہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری شادی ہو رہی ہے. تو اس کو تو تپن چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی مائیکل جیکسن کو؟ کیا خیال ہے؟ بولے گا بھائی یار. تو یہ جو مائیکل جیکسن کا بیڑا غرق ہوا تھا, یہ ویسے تو اللہ عبرت کا نشان بناتا ہے, دنیا کو دکھاتا ہے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے. بھائی میرے ہاتھ میں, دنیا مسافر خانہ ہے. اصل تو یہ ہے, یہ بتانا ہے کہ یہ اس کے دنیا ایک سیکنڈ میں منہ موڑتی ہے بھائی, ایک سیکنڈ میں منہ موڑتی ہے. عزت شہرت سب سیکنڈوں میں چھنتی ہے انسان سے, موت سب فینش. اعمال ہیں جو آخرت میں جائیں گے آگے, لیکن اس کا کوئی ظاہری سبب بھی بنتی ہے نا, جب حادثے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ظاہری سبب بھی ہوتا ہے اس کا. تو ظاہری سبب کیا تھا اس کا؟ پلاسٹک سرجریاں اتنی کروا چکا تھا, تغیر خلق اللہ, اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دانتوں میں جس نے خلا پیدا کیا نا, اس پر بھی اللہ کی لعنت. بعض لوگوں کے دانت چپکے ہوئے ہوتے ہیں, یہ اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا, خواتین زیادہ تر یہ کام کرتی تھیں, کسی کے دانت میں گیپ ہو تو اچھا لگتا ہے, وہ کسی کو کچھ پسند ہے, کسی کو کچھ پسند ہے. ہاں کسی کے دانت منہ سے بہت زیادہ باہر آ رہے ہوں, وہ صحیح کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ عیب ہے. عیب دور کرنا الگ چیز ہے, بیوٹی کے لیے کوئی کام کرنا الگ چیز ہے. آپ خوبصورتی کے لیے پلاسٹک سرجری نہیں کر سکتے. آپ ایکسیڈنٹ میں ناک ٹیڑھی میڑھی ہو گئی, یا قدرتی طور پہ بچہ معذور پیدا ہوا, اس کو سیٹنگ پہ لانا, الائنمنٹ صحیح کر دینا, الائنمنٹ ہی آؤٹ ہو کسی کی. اب میرے ایک داڑھ خراب تھی, میں ادھر سے کھا رہا ہوں, ڈاکٹر سے کہہ رہا ہوں بھائی ادھر سے بھی کھانے دو, ڈاکٹر کہہ رہے نہیں ادھر سے ہی کھاؤ. تو میں نے کہا الائنمنٹ کیا ہو رہی ہے؟ آؤٹ ہو رہی ہے مسلسل ادھر سے کھا کھا کے. تو مائیکل جیکسن کیا تھا؟ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے اتنی بیماریاں مر گیا. وجہ کیا ہے؟ کیا اس کو پتا نہیں تھا اس کے سائڈ افیکٹ ہیں؟ جب مجھے اور آپ کو پتا ہے, مائیکل جیکسن کو نہیں پتا ہوگا. لیکن کیا ہے بھائی, اداکاروں میں رہ رہ کے اور ڈانسر اور سنگروں میں رہ رہ کے ترجیحات کیا ہو گئی؟ چینج. مائیکل جیکسن کیا بزرگوں میں رہتا تھا 24 گھنٹے, کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, درود شریف پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, آخرت کی باتیں نا, سارا دن اس کا اٹھنا بیٹھنا ڈانسرز کے ساتھ تھا, ناچنے والوں کے ساتھ تھا, اور اس کے فین بھی کون تھے جو اس کا ڈانس دیکھتے تھے. تو اس کے دل میں جو چیز سب سے زیادہ اہم تھی وہ یہ تھی کہ انسان اٹریکٹیو ہونا چاہیے, اس کی باڈی ایسی ہو دیکھنے میں کیا لگے, خوبصورت. یہ اس کا ذہن بن گیا تھا, ورنہ اللہ نے جس ڈیزائن کے ساتھ پیدا کیا وہ اسی کو لے کے چلتا رہتا, لوگ اسی سے مانوس ہو جاتے. لیکن نہیں بھائی, وہ بیٹھتا ایکٹروں کے ساتھ, ایکٹریسز کے ساتھ, تو ہر وقت یہ فنکار اداکاروں کے دل میں ہر وقت یہی چیز گھسی رہتی ہے, یہ تصویر. تبھی تو مجھے بہت برا لگتا ہے یہ جو میں چلتا ہوا جا رہا ہوتا ہوں, لوگ میری ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں, میں کہیں گھر سے نکلا ہوں یوں یوں کر کے, حالانکہ دہی لینے جا رہا ہوتا ہوں میں. میری ویڈیوز آ رہی ہوتی ہے مفتی طارق مسعود, پھر دیوبند والے وہ نظم چلی ہوئی ہوتی ہے, ایسے ایسے جا رہا ہوں. مجھے بہت برا لگتا ہے یار, یہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو تم؟ لوگ سمجھتے ہیں دوبارہ جہلم جا رہا ہوں شاید, حالانکہ میں دہی لینے جا رہا ہوتا ہوں. آگے شکر ہے نہیں دکھاتے, دہی لینے جا رہا ہوں. یہ ویڈیوز میں نہیں بناتا, یہ چھپ کے لوگ خفیہ کیمروں سے بناتے ہیں, اور مجھے اس سے بالکل یہ طرز بالکل پسند نہیں ہے. یہ علماء کی ترجیحات ہیں ہی نہیں بھائی, ایکشن بازیاں, شو بازیاں, ایکشن مارنا, یوں بیٹھے ہوئے ہیں مفتی صاحب, یوں جا رہے ہیں, پھر مفتی صاحب ادھر کو ٹرن مار رہے ہیں, تو یہ بری بری حرکت ہے. لیکن زیادہ یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو آدمی کی سوچ بھی ایسی آہستہ آہستہ بننا شروع ہو جاتی ہے. جب میں بار بار کیمرے پہ اپنے آپ کو دیکھوں گا, یوں جا رہا ہوں, پھر یوں آ رہا ہوں, پھر یہ سٹائل, اگر انسان اپنے دل پہ کنٹرول نہ کرے یا اللہ کی مدد ہٹ جائے تو پھر ترجیحات چینج ہو جاتی. پھر ہو سکتا ہے مجھے بھی شوق ہو, میں شو مارنے کے لیے خود سے بنانا شروع کر دوں, تبھی میں اپنے بچوں کو بہت بچاتا ہوں. میرے دو تین بچے گئے اجتماع میں, کراچی اجتماع میں, وہاں کسی نے ان کو پکڑ کے نا ویڈیو بنا دی کہ مفتی صاحب کے بچے ہیں اور دیکھیں اور یہ دیکھیں, ماشاءاللہ اجتماع میں آئے ہوئے ہیں, بیٹا تم کتنی شادیاں کرو گے, دوسرے پیچھے بیٹا تم کتنی شادیاں کرو گے. وہ بچے وہ بول رہے ہیں مجھے بہت غصہ آیا، میں نے کہا یہ جس بندے نے یہ کام کیا ہے اس سے بچے خراب ہو جاتے ہیں، میں نے بچوں کو ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے، کہیں بھی سفر پہ میرے ساتھ جاؤ یا کہیں بھی جاؤ کسی کو ویڈیو بنانے نہیں دو، نہ سیلفی لینے دو۔ بچوں کی ابھی تربیت کی عمر ہوتی ہے، ابھی سے لوگ ان کو پروٹوکول دینا شروع کریں گے سیلفیاں، بچے کے دل میں شیطان تکبر پیدا کرے گا، یار تم تو بہت بڑی فلم ہو، تم تو بہت بڑی شخصیت ہو، لوگ تمہارے ساتھ سیلفیوں میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو بچے کی ترجیحات کیا ہو جائیں گی؟ چینج۔ وہ عزت شہرت کو سب کو سمجھنے لگے گا، نا بھائی نا، ابھی تربیت کی عمر ہے، کچھ قابلیت پیدا ہو، کچھ بن کے دکھا دو تو اللہ عزت دے گا، وہ نیچرل ہے، ابھی آرٹیفیشل ہے، نیچرل نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے بہت سخت پابندی لگائی ہوئی، اور اگر میرے بچوں کی کوئی فیملی کی کہیں بھی ویڈیو آ رہی ہے وہ میری مرضی کے بغیر آ رہی ہے، میری اجازت نہیں ہے اس میں۔ اب کب کس کس کو پکڑیں، قابو کریں، بچوں کو سختی سے منع کیا ہوا ہے، اور آپ لوگ بھی یہ اعلان سن لیں تاکہ یہ نیٹ کے ذریعے چلا بھی جائے لوگوں تک، بھائی اب میرے ساتھ بچے ہوں، فیملی ہو، کسی کو تصویر کھینچنے کی اجازت نہیں ہے۔ خیر، تو میں یہ کر رہا تھا، مائیکل جیکسن کا یہ ذہن کیوں بنا؟ یہ ذہن اس لیے بنا کہ بھائی وہ بیٹھتا کن لوگوں میں تھا؟ ایکٹروں میں، اداکاروں میں، خود بھی ایکٹر تھا، ڈانسر تھا۔ تو اداکاروں کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہوتی ہے؟ اپنی بیوٹی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہینڈسم نظر آئیں، خوبصورت نظر آئیں، لہذا وہ کروڑوں روپے اڑا دیتے ہیں اس کے اوپر۔ 99 سال کے بھی ہو جائیں گے وہ کہیں گے میں ہیرو ہی آؤں فلم میں، میں نانا دادا بن کے نہ آؤں، کوئی مجبوری میں آ رہا ہو ایک الگ بات ہے، خواہش اس کی نہیں ہوتی۔ لیکن نارمل جو آدمی ہوتا ہے، عام آدمی، وہ ہر چیز زمانے کے ساتھ ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جب دادا بنے گا تو کہے گا میں دادا نظر آؤں، نانا بنے گا تو کہے گا کوئی بات نہیں میں نانا نظر آؤں، وہ کہے گا بھائی میں ماموں بنوں گا تو میں کیا نظر آؤں، ماموں نظر آؤں میں۔ اس کو اس سے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی اس کو، اور وہ خوش رہتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، ہم چاروں طرف جس ماحول سے گزرتے ہیں نا، جو ماحول ہمیں نظر آتا ہے، ہماری ترجیحات اسی حساب سے چینج۔ دیکھو یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہیں، اگر اعتدال میں رہیں، اگر اعتدال میں رہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر کوئی فزیکل فٹنس کا خیال کرتا ہے تو اچھی بات ہے، آپ دیکھنے میں اچھے نظر آئیں، لیکن اس کو کھوپڑی پہ مسلط نہ کرے کہ آپ کی اصل ترجیحات ہی یہی ہیں، بس دنیا پیدا ہی آپ اس لیے ہوئے ہو، یہ غلط ہے بھائی، یہ ہدف نہیں ہو سکتا۔ اس کو آپ دنیا کا مقصد نہیں بنا سکتے۔ اللہ نہ کرے کل فالج ہو گیا تو کیا ہوگا، آپ تو ڈپریشن میں مر جاؤ گے۔ ایک نارمل رکشے چلانے والے کو فالج ہو جائے کہیں گے اللہ کی قدرت ہے بھائی، کیا کریں، بس الائٹمنٹ تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی ہے تو اب بس اسی پہ گزارا کرتے ہیں۔ لیکن جس کی زندگی کا ہدف ہی ہو تو وہ تو پھر گیا کام سے۔ تو چاروں طرف جو ماحول ہوتا ہے نا، ہماری ترجیحات اسی میں۔ ایک مدرسہ ہے، بڑا مشہور مدرسہ، میں نام نہیں لوں گا۔ ان مدرسے کے ٹیچروں کی تنخواہیں کم تھی نا، مدرسے کے محتمیم کا خیال یہ تھا کہ تنخواہیں کم ہیں، خیال یہ تھا، کیونکہ وہ اکثر اساتذہ باتیں کرتے رہتے تھے، یوں ہیں مدرسے میں، یوں کہ ہمیں سہولت نہیں مل رہی۔ تو ان مدرسے والوں نے ٹیچروں کی تنخواہیں ڈبل کر دی، تنخواہیں کیا کر دی، ڈبل، سب کی تنخواہ ڈبل ہو گئی، کہ بھائی اب سکون اطمینان کے ساتھ مدرسہ، ہنسی خوشی، اب سب محتمیم سے خوش ہوں گے، ناظم سے سب خوش ہوں گے۔ 2-4 سال کے بعد جو ہے، ہمارے بڑے حضرات اس مدرسے میں گئے، انہوں نے بولا بھائی آپ نے ماشاءاللہ تنخواہیں ڈبل کی، اس کا آؤٹ پٹ کیا آیا؟ انہوں نے کہا 0 ریزلٹ۔ اب بھی وہی فسادات ہیں، اب بھی وہی ناشکری کی باتیں ہیں جو پہلے تھیں۔ کیوں ہوا یہ کہ جب سب کی تنخواہ ایک ساتھ بڑی ہے نا، تو جو کمپٹیشن پہلے چل رہا تھا گھروں میں، وہی کمپٹیشن اسی اسپیڈ سے شروع ہو گیا۔ مثال کے طور پر جب تنخواہ کم تھی تو سب کے گھر میں دال پکتی تھی، تو سب استادوں کی بیویاں دوسروں کے گھروں میں جا کے دیکھتی تھی کہ اس کے گھر میں بھی دال ہے، ٹماٹر والا تڑکا ہے، ہمارے گھر میں بھی دال ہے، لیکن ہم تھوڑی سی دال کے ساتھ، ایک میں مثال دے رہا ہوں، ہم جو ہے تھوڑا سا ہمارا زیادہ اچھا کھانا ہوگا، ان کے ہاں ڈنر سیٹ ہے 1,000 کا، ہمارے ہاں ان کے 50,000 والا ہے، ہمارا 55,000 والا ہے، ہمارا پاؤں تھوڑا سا اونچا ہے، ان کے صوفے جو ہیں وہ اتوار بازار سے انہوں نے خریدے ہیں، ہم نے تارک روڈ سے خریدے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کمپٹیشن چل رہا تھا، جب سب کی ڈبل ہو گئی تنخواہیں تو کمپٹیشن اسی حساب سے ڈبل ہو گیا، تو کوئی ریزلٹ بولو نکلا ہی نہیں. یہ تو میں نے ایک مدرسے کی مثال دی ہے, لیکن ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے, ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ نازم آباد میں رہتے ہیں, آپ نازم آباد کے حساب سے آپ چاہیں گے کہ میں سب سے سپیریئر ہوں. آپ ڈیفنس میں جائیں گے تو آپ کی ترجیحات چینج ہو جائیں گی. اب آپ کہیں گے میں یہاں سب سے آگے نکلوں, یہاں میں آگے نکلنے کی کوشش کروں. اور انہی ترجیحات میں انسان زندگی گزارتا ہے. اور قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر, تکاثر کا مطلب ہی ایک دوسرے سے مختلف چیزوں میں آگے نکلنا. فرمایا اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس چیز نے غافل کر دیا ہے. اور یہ غفلت کب ختم ہوتی ہے؟ حتی زرتم المقابر, جب تم قبروں میں جا پہنچتے ہو, پھر پتہ چلتا ہے بھائی ہم کس چیز پہ ٹائم ویسٹ کرتے رہے. ان چیزوں میں لگنا تو چاہیے تھا, لیکن ان چیزوں کو منزل نہیں بنانا چاہیے تھا. ہم نے تو پاگل پن کیا. اب دیکھو مائیکل جیکسن کہے گا یار میں تھوڑا بہت خوبصورت بن کے زندگی گزار لیتا, مجھے اس کو ہدف نہیں بنانا چاہیے تھا. مرنے کے بعد یہ کہے گا. آپ جو اس کی ویڈیوز دیکھ رہی ہیں نا, وہ آج کی دیکھ رہے ہیں, خوش نظر آ رہا ہے, تھرک رہا ہے, ڈھجن ڈھجن کلابازیاں کھا رہا ہے. تو آج دیکھ رہے ہیں کتنا کامیاب انسان تھا. تھا, اب بولو نہیں ہے بھائی, اب نہیں ہے. اب اس کو زندہ کر کے پوچھا جائے بولے گا میرا تو پروگرام اڑ گیا, مجھ سے اچھا وہ ٹھیلے ٹماٹر والا ہے جو اب تک زندہ ہے, شام کو دودھ پتی پیتا ہے, منجی پہ لیٹ کے سو جاتا ہے. وہ کہے گا میں وہ بنا دو مجھے زیادہ اچھا ہے, کم از کم زندہ تو ہے نا بھائی. زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ جو مائیکل جیکسن کی عمر کو کراس کر کے زندہ رہے وہ زیادہ کامیاب ہیں بنسبت اس کے جو کروڑوں روپے کما کے 50 سال میں مر گیا. تو زندگی سے بڑی کوئی نعمت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو قرآن کہتا ہے حتی زرتم المقابر, جب تم قبروں میں جا پہنچتے ہو تو تمہیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے تو زندگی برباد کر دی, بیڑا ہی غرق کر دیا ہم نے. تو اس لیے ترجیحات جو ہے نا, ترجیحات یہ ہم نے خود نہیں بنانی ہے. میں خود بناؤں کہ میرا ہدف ہونا چاہیے دولت کمانا, میں خود یہ فیصلہ کروں کہ میرا ہدف ہونا چاہیے کیٹو کی پہاڑی کو عبور کرنا. علی سکپارہ تھا نا, جس کا ہدف یہ تھا کہ میں کیٹو کی پہاڑی سردیوں میں کراس کروں. اللہ اس کی مغفرت فرمائے, وہ بیچارے نے کوشش کی. تو اس کے بیٹے کا بیان آیا تھا کہ میں اپنے باپ کے ویژن کو پورا کروں گا. اس پر میں نے ایک بیان دیا تھا کہ باپ کے ویژن کو پورا کرنے سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو آپ بھی اس میں پورے ہو سکتے ہو ابا کی طرح, پھر آپ کا بیٹا آئے بولے میں بھی اپنے ابا کے ویژن کو پورا کروں گا, یا یہ ہوگا کہ آپ پورا کر لو گے. کیا خیال ہے؟ کیٹو کی پہاڑی عبور کر لو گے. تو یہ کام اگر آپ ویسے ہی کرنا چاہتے ہو انٹرٹینمنٹ کے لیے یا کوئی ایوارڈ لینے کے لیے, وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, لوگ خوشی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کر لو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بڑے بڑے کام کرنا, ہاں موت کا رسک نہ ہو اس میں. شریعت کسی ایسے کام کی آپ کو اجازت نہیں دیتی انٹرٹینمنٹ میں کہ اس میں موت کا رسک ہو, پھر یہ حرام اور ناجائز ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہو آپ کی صحت اس قابل ہے کہ آپ کیٹو کی پہاڑی سردیوں میں عبور کر لو گے, وہ خطرات آپ کو نہیں ہے, یا وہ غلطیاں نہیں کرو گے جو آپ کے ابا سے ہوئی, تو ٹھیک ہے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. یہ پب جی کھیلنے سے بہرحال, بولو اسنوکر اور پب جی سے بہرحال کیا یہ بہتر ہے. ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے, اسٹیمنا بھی بنتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. موت کا رسک نہ ہو اس میں, یا بہت تھوڑا رسک ہو. اگر موت کا رسک 50% بھی ہونا تو پھر شریعت اس کی ہمیں اجازت, پھر یہ صرف میدان جہاد میں ہے یہ کہ آپ موت کا رسک لے کے بھی دشمن سے لڑیں. ورنہ زندگی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. شہرت کے لیے, دولت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا, اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی, کیونکہ یہ جان ہماری نہیں ہے. یہ کس نے دی ہے بھائی ہمیں؟ اللہ نے دی ہے. غیر مسلم کہتا ہے ہم خودکشی کر سکتے ہیں, اللہ کہتا ہے نہیں کر سکتے. یہ باڈی میں نے تمہیں دی ہے, یہ روح میں نے اس میں ڈالی ہے, تو تم اس کو ہلاک نہیں کر سکتے. تو اب کیا ہے دیکھو, اس کے بیٹے کا بیان آیا تھا کہ میں اپنے باپ کے ویژن کو پورا کروں گا. اس بیان سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ گویا میرے ابا کی روح کو میں خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کروں گا. کس کے لیے؟ ابا کے. بھائی باپ نہیں کر سکا تو بیٹے نے کیا. اس پر میں نے ایک بیان دیا تھا, وہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, آج کے موضوع سے وہ کافی لنک ہے اس کا, کہ اگر آپ, یا تو یہ ہوگا کہ اس میں آپ پورے ہو جائیں گے, ابا کے ویژن پورا کرتے کرتے آپ پورے ہو جائیں گے, جو کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو, تو ابا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے پورا کر لیا نا ابا کا ویژن, تو بھی ابا کو اس کا ٹکے کا فائدہ بولو نہیں ہوتا. کسی کا بیٹا پہاڑ کراس کر کے آ جائے یا نہیں آ جائے, اس سے مرحوم باپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, کیونکہ موت کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہماری اصل ترجیحات کیا ہونی چاہیے. موت سے پہلے کی ترجیحات تو یہ ہو سکتی ہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑی عبور کرنی ہے, موت کے بعد کسی کی یہ ترجیحات نہیں ہوتی. موت کے بعد ترجیحات یہ ہوتی ہیں, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. اللہ کہتے ہیں کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اگر تم چاہتے ہو موت کے بعد تمہارے کام کوئی چیز آئے جسے تم آگے دیکھ کے خوش ہو, مرنے کے بعد تم خوش ہو کہ یار یہ میں نے جو کام کیے یہ اچھے کام کیے, تو چار شرطیں ہیں. کسی کام میں یہ چار شرطیں پائی جائیں گی تو پھر میں اس کام کو کام بنا کے آگے بھیج دوں گا. اگر کسی کام میں ان چار میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی گئی, یہ چاروں شرطیں ہی نہیں پائی گئیں, تو تم اس کو بہت بڑا کام سمجھو گے لیکن موت کے بعد اس کی دو ٹکے کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو آخرت میں آپ کیٹو کی پہاڑی کو عبور کریں یا ماؤنٹ ایوریسٹ عبور کریں, ان کاموں کو اللہ, دنیا میں یہ کام ہے, شاباشی بھی ملتی ہے اور انعام بھی ملتا ہے, ٹھیک ہے وہ ناجائز نہیں ہے, لیکن آخرت میں یہ کام کام نہیں کہلائیں گے, کوئی حیثیت نہیں ہے. چار شرطیں ہیں, اللہ کہتے ہیں یہ چار شرطیں جس نے پوری کی ہے نا کسی بھی کام میں, چار شرطوں کے ساتھ کوئی کام کر لیا کسی نے, تو اس کام کو میں کیا کہوں گا, بولو کام, کہ کچھ کر کے آیا یہ. دیکھو ایک میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں جس میں اللہ نے چار شرطیں بیان کی ہیں. پہلے میں مثال دیتا ہوں, آپ نے کسی کے ذمے کوئی کام لگ, کنواں کھدوانا مزدور ہے جس کے ذمے کیا ہے, کنواں کھودنا, یہ کسی ٹھیکیدار کو آپ نے اپنا گھر بنانے کے لیے دیا, آپ نے اپنا گھر بنانے کے لیے دیا ٹھیکیدار کو اور کہا بھائی یہ اتنے عرصے میں مجھے ایک گھر چاہیے. اب ٹھیکیدار کیا کر رہا ہے اس دوران, جم جا رہا ہے, باڈی بنا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کام کو وہ کیا کہہ رہا ہے, کام. کام ہے یا نہیں ہے, بہترین کام ہے, دنیا کہے گی یار یہ بھی کام ہے یار جم, اور میں خود بھی جاتا ہوں کبھی کبھار, وہ ہو سکتا ہے میری مثال بھی دے. اب آپ اس ٹھیکیدار سے کہہ رہے ہیں بھائی تو تین گھنٹے تو جم میں لگا دیتا ہے, تو وہ کہے کیا یہ کام نہیں ہے, علماء سے پوچھو, علماء سے, یہ لوگ عین بڑا گاڑا نکالتے ہیں جب مسئلہ ہوتا ہے نا ان کے ساتھ, کہ حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے, صحیح حدیث ہے بالکل, اور صحت کے اتنے فائدے ہیں, صحت سے یہ ہوتا ہے, صحت سے وہ ہوتا ہے, صحت سے یوں ہوتا ہے, تو سر آپ اس کام کو کام نہیں مانتے, آپ کیا کہیں گے, ہاں مانتا ہوں بہترین کام. پھر وہ کیا کرے گا, پھر کھیلنے چلا گیا, شام کو جاگنگ پہ چلا گیا, پھر کیٹو کی پہاڑی, اس نے کہا میرا ویژن ہے کہ میں سردیوں میں کیٹو کی پہاڑی کو عبور کروں گا. ہوگا اس, ہوگا یہ کہ جب اس کی اجرت دینے کا وقت آئے گا نا تو پھر آپ اس کو پیسے بولو نہیں دو گے, ایک ٹکا نہیں دو گے آپ اس کو. وہ کہے گا سر آپ کا, میرا آپ سے کانٹریکٹ ہوا تھا, ایک سال کے بعد آپ نے مجھے 2 کروڑ روپے دینے ہیں, کانٹریکٹ ہوا تھا, دیکھیں پورے 2 سال گزر چکے ہیں اور آپ 2 کروڑ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دے رہے, یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ جواب میں کہتے ہیں تم نے کام تو کیا نہیں ہے, 2 ٹکے کا بھی تم نے کام, بولو نا یار, آپ لوگ چپ بیٹھے ہو نا, مجھے افسوس ہوتا ہے, غم ہوتا ہے بہت, مجھے لگتا ہے میں شاید بیوقوف ہوں یہاں جو اتنے چیز چیز کے بول رہا ہوں, تو کبھی کبھی مجھے بھی بےزتی محسوس ہوتی ہے. وہ ابھی 2-3 دن پہلے ایسی مجھے بےزتی کیسے محسوس ہوئی, بےزتی ایسے مجھے محسوس ہوئی کہ کچھ لوگ, بڑے لوگ آئے, وہ مجھ سے مشورہ لے رہے تھے, میں بھی مشورہ دے رہا تھا, میرا بھانجا بیچ بیچ میں یہ بیٹھا ہوا ہے نا, یہ کہہ رہا تھا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا, تو مجھے اپنی بےزتی باقاعدہ فیل ہوئی. میں نے پھر بعد میں اس کو بولا, میں نے کہا تم سے کوئی مشورہ لینا تو دو, جب نہیں لے اور پھر دو نا, تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی بےزتی فیل ہو. تو خیر اس کو پھر میں نے سمجھا دیا کہ جب 2 بڑے بات کر رہے ہو نا تو بیچ میں بچے بولتے نہیں ہیں, بولتے ہیں تو سائڈ پہ لے جا کے, ایسا نہیں کہ مشورہ مت دو, اکیلے میں لے جا کے وہاں مشورہ دو کہ بھائی ایسے نہیں ایسے ہے, اچھا خیر, تو گھر میں بھی بعض دفعہ فیل ہوتی ہے مجھے بیزتی ہے. حقیقت ہے یہ, بیزتی ایسی چیز ہے, یہ اسی کو فیل ہوتی ہے جس کی کچھ تھوڑی سی عزت ہو. دنیا میں ایک عظیم انسان ایسا ہے جس کو اپنی بےعزتی فیل نہیں ہوتی, وہ ہے جہلم میں. ایک ایسی عظیم شخصیت ہے, مولانا عمران صفدر صاحب نے پوری کتاب لکھی جا سکتی اتنی موٹی مرزا کے تضادات پر. ادھر کیا کہہ رہا ہے, ادھر کیا کہہ رہا ہے, ادھر کچھ کہہ رہا ہے, ادھر کچھ کہہ رہا ہے, اتنے متضاد دعوے. انہوں نے پورا چینل بنا کے ایک ایک چیز کو ہائی لائٹ کر دیا, اور اتنی بڑی بڑے اتنے بڑے بڑے بلنڈر. جہلم بلا رہے ہو, نہیں آ سکتے, ہم ہو کے آ گئے, بےزتی فیل نہیں ہوئی. مفتی حنیف قریشی چلے گئے, بےزتی فیل نہیں ہوئی. اور مولانا عمران صفدر صاحب نے پورا وہ بنا کے نا, آپ ذرا ان کے چینل کو سبسکرائب تو کریں, سنیں تو صحیح, آپ کو پتا چلے گا اس بندے نے کتنے تمیز کے دائرے میں رہ کے کتنا شاندار کام کیا ہے. تو دنیا میں ایک شخص ایسا ہے جس کو بےزتی فیل نہیں ہوتی. کیونکہ میں ہوتا نا, میں شرم سے ڈوب کے مر چکا ہوتا, میں چینل اڑا دیتا خود ہی. بھائی میرے اتنا غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ تھوڑی کہ یار غلطی 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 غلطی, پھر تو آپ غلطیاں زیادہ ہیں, آپ صحیح بات کم کر رہے ہو. خیر کہاں کدھر آ گئے یار ہم. تو وہ اتفاق سے مجھے جب بھی بےزتی کا لفظ ہوتا ہے نا تو مجھے یاد آ جاتا, تو میں بھی گھر میں کبھی کبھی بےعزتی فیل کرتا ہوں. خیر کیا بات چل رہی تھی یار, یہ ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں نا میں بڑا. ہاں تو میں یہ مثال دے رہا تھا, دیکھو اب ٹھیکیدار سے آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے, دو سال کے بعد میں تمہیں 2 کروڑ روپے دوں گا. ٹھیکیدار تو ویسے ایڈوانس میں پیسے لے کے رلانا شروع کر دیتا ہے, اتنا نیک ٹھیکیدار کوئی ہوتا نہیں ہے کہ 2 کروڑ روپے 2 سال کے بعد لے. وہ پہلے 3 کروڑ لے لے گا احتیاطاً, اس کے بعد جو رلائے گا نا, پھر کام کیسے کرتا ہے, ایک ایک پھٹا آ رہا ہے شٹرنگ کا, ایسا رلاتے ہیں, ایک پھٹا آ رہا ہے چھت پہ لگ کے نا, مزدور نے کیل ٹھوکی چلا گیا گھر چائے پینے. پھر آ رہا ہے 2 دن آج ہڑتال تھی, کل میری نانی کا انتقال ہوا, دوسرا مزدور آئے گا دوسری کیل ٹھوک کے چلا جائے گا. ایسا ستاتے ہیں نا مزدور. تبھی کسی نے کہا, ایک خاتون نے عورت نے بوڑھی عورت کو کسی نے تنگ کیا, بوڑھی عورت نے بد دعا دی, اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں. اس نے کہا یہ تو دعا ہے, میرے گھر میں مزدور آئیں گے, کنسٹرکشن کا کام ہوگا, گھر مزید بڑا ہوگا, اوپر مزید 2 کمرے ڈل جائیں گے. اس کو پتا نہیں تھا یہ بوڑھی بڑی تجربے کار ہے. ایک دن یہی ہوا, اس نے کوئی کمرہ شمرہ بنانا تھا, مزدور آئے تو بس, مزدور کہاں جاتے ہیں بھائی, آدمی مر جائے اس کی نسلیں آ جاتی ہیں, ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں نا. میں نے ایک پنجرا بنوانا تھا مرغیوں کا, ایک کارپینٹر کو میں لے آیا, وہ دن مجھے یاد ہے کس طرح اس نے ترسا ترسا کے ایک چھوٹا سا کیج بنایا میرے لیے. ایسے بیٹھ جاتا تھا, گٹکا منہ میں رکھ کے, ایک کیل ٹھوکی, پھر بیٹھ کے کسی سے فون پہ بات کر رہا ہے. میں چلا گیا تو میرے سے گپے مارنا شروع, ابے بھائی تو کام کو تو فوکس کرے یار. سست آدمی بہت بہت ڈپریشن دیتا ہے. انگریزوں میں یہ چیز نہیں ہے, وہاں میں نے دیکھا آسٹریلیا میں کوئی پلمبر آیا کسی کے گھر میں نا کام کرنے کے لیے, یار ایسی اسپیڈ ماری ہے بھائی, گورا تھا وہ, ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ڈھین ڈھین کر کے نکل لیا. ہم نے کہا یار ہمارے یہاں اتنا خون پی لیتے ہیں, پیسے ایڈوانس میں کسی کو نہیں پکڑاؤ بھائی. خیر مثال نہ رہ جائے, آپ نے کیا کیا, ٹھیکیدار کو فرض کر لیتے ہیں, آپ نے کہا کہ بھائی پہلے سے 2 کروڑ روپے دے دوں گا تو یہ کام ہی نہیں کرے گا نا. تو آپ نے کہا 2 سال کے بعد 2 کروڑ تجھے ملیں گے, تو کام کرے گا, اور جو کام تھا وہ آپ نے بتا دیا. اب 2 سال کے بعد وہ آیا پیسے لینے کے لیے, آپ نے کہا 1 ٹکا نہیں ملے گا کیونکہ تم نے کام نہیں کیا. وہ جواب میں کہہ رہے کیوں کام نہیں کیا, ڈیلی 1 گھنٹہ سوئمنگ کی ہے میں نے, ڈیلی میں نے 1 گھنٹہ سوئمنگ کی ہے. ابے سوئمنگ کر کے میرے کو کیا ملا بھائی. اب وہ جواب میں کہہ رہے کیا سوئمنگ کام نہیں ہے, کیا سنت نہیں ہے یہ فزیکل ایکٹیویٹی. بھائی سنت ہے, ثواب بھی ہے, اور بہت کچھ اس میں فائدے ہیں. یار تو اس کو بالکل ضائع کر رہا ہے, 1 روپے نہیں دے رہا مجھے سوئمنگ کے. پھر وہ کہتا ہے سوئمنگ کے علاوہ کیا کیا, میں روزانہ آدھا گھنٹہ جم بھی جاتا تھا, میں سنوکر کلب بھی جاتا تھا, میں یہ بھی کرتا تھا, میں یہ بھی کرتا تھا, اس میں کچھ اچھے کام کچھ برے کام, میں کیٹو کی پہاڑی علی سکپارا کی طرح, وہ سردیوں میں पूरी टॉप पे पहुंच के वापस आए। इस पे हुकूमत ने मुझे अवार्ड भी दिया है, लोगों ने शाबाशी भी दी है, मुल्क का नाम भी मैंने दुनिया में रोशन किया। इतने बड़े बड़े कामों को तू कह रहा है तूने कुछ काम ही नहीं किया, तेरा दिमाग खराब है। तो आप जवाब में क्या कहेंगे? भाई काम का मतलब, जिस काम तो है ये सब मानता हूं और बहुत मुफीद काम है, करने चाहिए, लेकिन जिस काम पे तुझे पैसे मिलेंगे ना, उस काम में शर्त यह है, वो काम नहीं है जो तू कर रहा है। जिस काम पे तुझे पैसे मिलेंगे उसके लिए चंद शर्तें हैं। वो शर्तें ये थी कि 2 साल में ये मेरा बंगला खड़ा हो जाए यहां पे, इसको तूने फोकस नहीं किया। तो देखो दुनिया में बहुत सारे काम हैं जिनको काम कहा जाता है, कहना चाहिए। आखिरत में जिस काम पे अजर मिलेगा उसके लिए अल्लाह ने कहा 4 शर्तें पाई जाएंगी तो अजर मिलेगा, अदरवाइज दुनिया में उस पे अवार्ड मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, शोहरत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, मरने के बाद टका भी नहीं मिलेगा उस पे। ऐसे तो बहुत सारे काम है भाई, आप करते रहो बैठ के। आखिरत में काम पर अजर जब मिलेगा, आखिरत में वो काम आएगा जिसको अल्लाह क्या कहेगा, काम। तभी आप ठेकेदार को बोलोगे इन कामों को तू काम कह रहा है, मैं इनको काम नहीं कह रहा, क्योंकि ये तेरा काम है, ये मेरे काम नहीं है, मेरे लिए तो तूने कुछ भी नहीं किया है। तो अल्लाह भी यही कहेगा, भाई मेरे लिए तुमने क्या किया है, जो कामों पे मैंने तुम्हें लगाया था उन कामों में से तो तुमने किसी काम को फोकस किया ही नहीं है, तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया तुमने। इसलिए अल्लाह ने 4 शर्तें बयान की हैं, ये बहुत अहम आयत है। कुरान कहता है जिस काम को मैं काम कहता हूं ना, जिसपे आखिरत में कामयाबी मिलेगी, दर्जात बुलंद होंगे, उस काम में 4 शर्तें हैं। नंबर 1, वमन अराद अल आखिरत, सबसे पहले हर काम में नियत क्या की जाए, आखिरत, अल्लाह की रिजा। अगर आप जिम भी जा रहे हो ना, डोले छोले बना रहे हो, इसमें भी आखिरत नियत, आखिरत की नियत होगी तो सवाब मिलेगा, आखिरत में काम आएगा। नहीं मिलेगा, सिर्फ मुकाबलाबाजी है, दूसरों को धाक जमाने के, स्पीड ब्रेकर मेरे पास इतने बड़े बड़े आ गए, इसलिए बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर होते हैं पूरे यूं करके, तो फिर कुछ भी नहीं है, दुनिया में इज्जत मिल जाएगी, शोहरत मिल जाएगी। अब आप कहो भाई आखिरत की नीयत से वर्जिश कैसे की जाए, आखिरत की नीयत से ऐसे की जाए, सबसे पहले अल्लाह को ताकतवर मोमिन, कमजोर से ज्यादा बोलो महबूब। नंबर 2, आपकी सेहत अच्छी होगी, दूसरे पे बोझ, बोलो ना जल्दी जल्दी जुमला तो नहीं बनोगे। अल्लाह को मोहताज पसंद है जो दूसरों के डिपेंड करके रहे, या ऊपर वाला हाथ पसंद है? ऊपर वाला हाथ। सेहतमंद आदमी खुश रहता है, दूसरों को भी खुश रखता है, बीमार हो गए दूसरों पे बोझ बने हुए हो। मेरे वालिद साहब की अल्लाह मगफिरत फरमाए, हम पाकिस्तान नेवी से रिटायर हुए थे तो सारे काम खुद करते थे, ठक 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 ऐसे हमेशा चलते फिरते एक्टिव देखा। वो अपने लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा दुआ मांगते थे, ए अल्लाह किसी का मोहताज ना करना। जो आदमी खुददार होता है ना, खुददार, वो कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं दूसरों पर डिपेंड करना शुरू कर दूं, वो कभी भी नहीं चाहता। मेरे वालिद साहब के बारे में अगर मैं ये कहूं कि सारी जिंदगी कभी किसी से कर्जा नहीं लिया, तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा। वो कमेटी भी नहीं डालते थे, सही है ना, कमेटियां नहीं डाल, जैसे होता है ना लोगों की आदत है कमेटियां डाल निकलेंगे तो ये करेंगे ना, ना। मैंने कहा कमेटी भी नहीं डालनी, जितना है जेब में उसी पे, बस जो होगा उसी पे होगा। वो कमेटियों के कायल ही नहीं थे कि ये जो लोग कमेटियां आज भी डलती हैं कि भाई जितना है उस पे गुजारा करो, कमेटी में भी आप दूसरे के मोहताज रहते हो। तो उनकी एक मिजाज था कि मोहताज नहीं रहना किसी का। आखिरी उम्र में मुझे याद है फालिश से बचने की बहुत दुआ मांगते थे, क्योंकि 63 साल की उम्र थी, उसमें जो है ना फालिश का बड़ा खतरा होता है ना, तो वो इसकी बहुत बना मांगते थे, अल्लाह मुझे फालिश से बचाना। क्यों बचाना, मकसद क्या था, भाई मोहताज हो जाएंगे एक एक चीज में, खाने पीने में, तो चलते फिरते थे बिल्कुल फिट फाट। मैं मदरसे में था, इत्तला आई कि वालिद साहब को फालिश का अटैक हुआ है, तो मैंने कहा यार अब वालिद साहब तो इतनी दुआ मांगते थे अल्लाह मुझे फालिश से बचाना, थोड़ी देर में इत्तला आई कि इंतकाल हो गया। तो मुझे लगा कि इतना तो कर लिया ना अल्लाह ने कि बिस्तर पे नहीं लिटाया, नमाज के इंतजार में बैठे हुए थे ईशा की जमात में, वहीं फालिश का अटैक हुआ है, इकामत हो रही है, अपने पांव पे चल के आए हैं मस्जिद, ऐसे तगड़ तगड़, जैसे मेरी नहीं वीडियो आ रही होती, ठीन ठीन हूं जा रहा हूं ऐसे। वालिद साहब की बड़ी कड़क चाल थी, मेरी तो ऐसी नहीं है लेकिन बहुत कड़क चाल थी वालिद साहब की, आवाज भी बड़ी खानदानी रखी हुई थी उन्होंने, कोई कह नहीं सकता था कहीं से भी इनमें बुढ़ापे के असर आते हैं। تو بیٹھے ہیں مسجد میں اور فالج ہوا اور اقامت ہو رہی ہے تو ان کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا دھڑ کام کرنا چھوڑ دیا ہے, تو اشارہ کیا کہ لوگوں کو نا کہ آپ لوگ جاؤ, تو اٹھا کے ایمبولینس میں لے کے گئے, بالآخر ڈیتھ ہو گئی چند یعنی تھوڑی دیر میں. تو مجھے ایک اندازہ ہوا بھائی دیکھو اللہ نے محتاجی سے بچا لیا, خاتمہ بھی اچھا کر لیا اللہ تعالیٰ نے. تو طاقتور اگر آپ ہوگے تو دوسروں کے محتاج بولو نہیں ہو. اس نیت سے آپ جم جاؤ, اس نیت سے آپ جاگنگ کرو, ایکسرسائز کرو کہ بھائی صحت اچھی ہوگی, محتاج کس کا رہوں گا؟ اللہ کا. دوسروں کی مدد کروں گا, بلکہ دوسرے بیماروں کی مدد کروں گا. دیکھو جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, دوسرے کے آکسیجن ماسک لگانے سے پہلے کس کے لگائیں؟ اپنے لگائیں. جہاز میں نا اکثر جب بھی آپ بیٹھتے ہیں جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, اگر یوں ہو گیا تو اس دروازے سے نکل کے بھاگنا ہے, یہ اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا تو یہ کرنا ہے. پہلی دفعہ آدمی جہاز میں بیٹھتا ہے سب کچھ غور سے سن رہا ہوتا ہے, اگر یہ ہو گیا تو یوں کرنا ہے, یہ ہو گیا تو عادی ہو جاتا ہے نا, تو پھر بھول جاتا ہے وہ, پھر جب حادثہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا نکلنا کہاں سے. تو اس میں یہ ہدایات لازمی دی جاتی ہیں جب بھی آپ جہاز میں بیٹھو گے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آکسیجن کی کمی ہو گئی, فضا میں آکسیجن نہیں ہوتی, مصنوعی آکسیجن دی جاتی ہے, تو آکسیجن ماسک اوپر سے گرے گا, آپ کا بچہ بچہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے ادھر بھی ماسک گرے گا. تو پہلے بچے کے نہیں لگانا ماسک, پہلے کس کے لگانا ہے بولو؟ اپنے. اب وہاں انسان کہتا ہے یار یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے, بچے کو تڑپنے دیں, ہے بھائی بچے کو تڑپنے دیں, پہلے اپنے لگائیں پھر بچے کے لگائیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے دو بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو ہدایات دی جا رہی ہوں کہ جب کھانا آئے تو پہلے خود پراٹھے کھانے ہیں, دوسرے کو بعد میں کھلانا ہے, یہ اخلاقیات ہیں؟ غیر اخلاقی حرکت ہے نا یہ. بھائی ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے دو بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں اگر کھانا آئے تو پہلے دوسرے کو کھلانا ہے, خود صبر کرنا ہے, لیکن جہاز میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی. جہاز میں کہا جاتا ہے جب آکسیجن ماسک گرے تو آپ کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, کوئی کمزور معذور بیٹھا ہوا ہے, تو پہلے آپ نے ماسک خود پہننا ہے, اس کے بعد اس کے. بالکل صحیح تعلیمات ہیں, اس لیے کہ اس کے آپ نے ماسک لگا دیا اور اتنی دیر میں آپ کی حالت غیر ہو گئی تو اس کا ماسک بھی سیٹ کرنے کے قابل نہیں رہو گے آپ, اور کوئی بھی ایمرجنسی ہو اس کی, کوئی آپ مر گئے تو وہ بچہ تو گیا کام سے, جو سرپرست ہی, تو سرپرست سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اسٹیبل کرے تاکہ پھر دوسرے کو کی مدد کرنے کے وہ قابل ہو جائے. بھوک پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بھوکو تو گھنٹوں رہا جا سکتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, لیکن آکسیجن کے بغیر تو حالت غیر ہونے لگتی ہے, تو فوراً تھوڑی مر جائے گا آپ کا بچہ. آکسیجن کی کمی سے پہلے اس کا دماغ معاف ہوگا, تو آپ کا دماغ اگر معاف ہو گیا تو آپ اس کی مدد کیسے کرو گے؟ پہلے اپنے دماغ کو بچاؤ, لگ گئی اس کا ابھی دماغ تھوڑا خراب ہوا ہے تو کوئی بات نہیں, آکسیجن لگا دو گے وہ ریورس ہو جائے گا, وہ سیٹ ہو جائے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, شریعت کہتی ہے بھائی صحت, اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پر ترغیبات ہیں. میں نے اس پر دو گھنٹے کا آڈیو بیان کیا تھا 2014-15 میں کہ اسلام صحت کو کتنا زیادہ فوکس کرتا ہے, اور بخاری کی حدیث ہے. آج ڈاکٹر کہتے ہیں موٹاپا بہت بڑی بیماری ہے, موٹاپا بہت, یہ تو اب ریسرچ سے ثابت ہوا نا, پہلے تو جو جتنا موٹا ہوتا طاقتور سمجھا جاتا تھا, آج سے 50-60 سال پہلے طاقت کا مطلب ہی یہ تھا کہ چلے تو زلزلہ آئے زمین پہ, اور اسی کو حسن و جمال بھی سمجھا جاتا تھا. او بڑا, بخاری کی حدیث کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد امت میں خرابی آئیں گی. تو آپ نے دو خرابیوں کو ہائی لائٹ کیا, فرمایا دو خرابیاں سب سے پہلے آئیں گی. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, نمبر ایک جھوٹ, نمبر دو موٹاپا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, ابے جھوٹ کے ساتھ کس کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ موٹاپے کو. یہ وہ موٹاپا نہیں جو نیچرل ہو, وہ تو ہوتا ہے, بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں, بہت بھاری جسم ہوتا ہے. یہاں موٹاپے سے وہ موٹاپا مراد ہے جو سموسے پہ کیلوریز دیکھے بغیر کھایا جا رہا ہوں, کھائے جا رہے ہیں پھوڑے جا رہے ہیں. ایک صاحب ایک دفعہ میرے گھر آئے, اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, بہت پرانا قصہ ہے, اب غیبت میں نہیں آئے گا انشاءاللہ. یہ تو میں نے ان کے سامنے سموسے رکھ دیے, بھائی وہ ایک سموسا, دوسرا سموسا, تیسرا سموسا, چوتھا سموسا, ان کی پلیٹ کے قریب کے جو سموسے ختم ہوئے تو اٹھ کے دور چلے گئے میز سے. وہ جو سموسا, مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا, اچھا مہمان ہے, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یار اس بندے کا اسٹیمنا سموسا ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا, اتنا اسٹیمنا ماشاءاللہ. چند دنوں بعد اطلاع آئی کہ ان کو میدے کی بڑی آنت کا یا چھوٹی آنت کا پتہ نہیں کون سی آنت کا کینسر ہے اور جوانی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے, نیک آدمی تھے. تو مجھے جب کسی نے بتایا, میں نے کہا وہ جو سموسے جس اسپیڈ سے کھا رہے تھے نا, مجھے لگ رہا تھا کوئی خطرہ ہونے والا ہے, کچھ ہونے والا, اللہ بچائے. تو اس لیے اگر کوئی ورزش کرتا ہے میرے بھائی اس نیت سے کہ میرا ہاتھ اوپر رہے, میں لوگوں کی کمزوروں کی مدد کروں, میں ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دوں, ہر حکومت چاہتی ہے, دنیا کا ہر کنٹری چاہتا ہے ہمارے ملک میں صحت مند لوگ پیدا ہوں, اس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی اس نیت سے کر رہا ہے تو بھائی ومن اراد الآخرہ, اللہ کہتے ہیں عمل میں پہلی شرط کیا ہے؟ آخرت. تو یہ شرط کو اس نے پورا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ یہ لکھا جائے گا آخرت میں. نبی نے کیا فرمایا, ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا, اور آپ نے فرمایا جو اس لیے دولت کماتا ہے, تجارت کرتا ہے تاکہ عفت کے ساتھ زندگی گزارے. عفت کا مطلب ذلیل نہ ہو لوگوں کے سامنے, یار پیسے مل جائیں گے بھائی, یار تھوڑے بچوں کی فیس دینی ہے, یار یہ بےچارے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, یار وہ ایسا ہے کہ شادی ہونے والی کچھ ہے ہی نہیں گھر میں یار, تو یہ نا ابھی یار دلہن کیا بولے گی, بھائی یار یہ دلا دو, یار وہ دلا دو, یار یہ کر دے, یار گٹکے کے پیسے بھی نہیں اب تو نکل رہے, اس سے بہتر نہیں ہے ہاتھ آپ کا کیا ہو اوپر, اوپر ہاتھ آپ دے رہے ہو لوگوں کو. تو اس نیت سے کوئی دولت کماتا ہے تو نبی نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. تو سب سے پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی, بولو من اراد الآخرہ. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں ذاتی گھروں میں دلچسپی مت لو, دنیا مسافر خانہ ہے. اللہ نے اضافی پیسہ اگر دے دیا تو پھر اس نیت سے گھر بناؤ, کوئی بات نہیں ہم مر جائیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, بعد والے رہ لیں گے اس میں. ابھی جو گھر بنا رہے نا, ہوس ہے, سامان 100 برس کی پل کی خبر نہیں, اتنا سریا ڈال رہے ہو اس نیت سے کہ میں رہوں گا. بھائی کہاں رہو گے تم, تمہاری عمر کتنی ہو گئی ہے یار, چھوڑو کرائے پہ ہی ٹھیک ہو. ہاں کوئی اس نیت سے بنا رہے ہیں, اللہ نے ایک تو پیسہ اس کو بہت دیا اور بنا اس لیے سے رہا ہے میں رہ لوں گا, نہیں تو بچے رہ لیں گے, نہیں تو کرایہ دار ہی رہ لیں گے, صحیح ہے, کوئی تو رہے گا نا, فائدہ ہوگا, چلو چلتا ہے. تو پھر ٹھیک ہے انسانیت کی خدمت. نبی نے کیا فرمایا, جس نے درخت لگایا اور نیت کیا ہے آخرت کہ میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا لوگ بھی, تو آپ نے فرمایا کہ چرند پرند بھی جب تک اس درخت سے کھائیں گے نا, انسان تو دور کی بات, اس کو صدقے کا ثواب قبر میں ملے گا, صدقے کا ثواب قبر ملے گا, چرند پرند بھی جب تک کھائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی, اللہ شکور ہے, شکور کہتے ہیں قدردان, وہ ضائع تھوڑی کرتا ہے. تو نیت ٹھیک کر لو میرے بھائی. تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی ہے, بولو آخرت. شادی بھی کرو آخرت کی نیت سے, آپ کو ہمیں تو پسند آئی ہوئی اس چکر میں کر رہے ہیں بھائی, بعض لوگ ٹھڑک پوری کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہ ہم کیسے نیت کریں آخرت کی. نیت کی جا سکتی ہے, نیت ایسی چیز ہے 2 منٹ میں چینج ہوتی ہے. دیکھو آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو ظہر کی, ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی یا جماعت ہو چکی ہے, فار ایگزامپل آپ 4 رکعت سے پہلے نیت کر سکتے ہو 4 سنت. ایک دم آپ کو خیال ہوا کہ یار 4 سنتیں پڑھی تو میری ٹرین نکل جائے گی, فوراً نیت چینج کر دو, کیا پڑھ رہا ہوں 4 فرض, حالانکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں, وہی 4 سنت تھی, نیت سے کیا بن جائے گی 4 فرض بن جائیں گے, وہ 2 منٹ میں 4 فرض بن جائیں گے وہ. تو نیت چینج کی جا سکتی ہے. آپ درخت لگا رہے ہو ویسے ہی لگا رہے ہو ماحول درست کرنے کے لیے, آپ بولو بھائی میں درخت اس لیے لگا رہا ہوں مجھے بھی فائدہ ہوگا, انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا, ہوا میں آکسیجن کا لیول بڑھے گا, اور میں شادی کر رہا ہوں خوبصورت لڑکی سے شادی کر رہا ہوں, ایک ٹھڑک پوری کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں آپ اسی ٹھڑک میں نیت کیا کر لو آخرت کی. بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں میں نے شادی کی, میں زنا سے بچا رہوں گا ہمیشہ, اور اگر ابا نے میری وہاں کرا دی وہ مجھے سیٹسفائی نہیں ہوں گا تو میری توجہ کہاں جائے گی. تبھی تو میں اباؤں سے کہتا ہوں انسان کے بچے, استغفر اللہ, ابا کو ایسا نہیں کہنا چاہیے, بچے کی چاہت بھی تو دیکھو, اگر آپ نے اس کی مرضی کے بغیر کرا دی وہ سیٹسفائی ہوگا نہیں, پھر گن میں منہ مارے گا جا کے زنا کرے گا ادھر ادھر جائے گا, تو اس کی چاہت کا بھی تو خیال کرو نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرتا ہے اس پہ بھی اجر ملتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس پہ کیا اجر, وہ تو خواہش پوری کر رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ زنا کے ذریعے بھی تو کر سکتا تھا, یہ وہ برائی بھی تو کر سکتا تھا, پھر آپ نے فرمایا تعجب سے کہ تم کیا بات ہے برائی کو برائی خیال کر رہے ہو, اس پہ بولو گناہ ملے گا اور حلال پہ ثواب نہیں ملے گا, یہ اللہ سے یہ امکان ہے بھائی؟ یعنی یہ تو بڑا ظالم معاذ اللہ اللہ ہو گیا کہ انلیگل پہ اللہ گناہ تو دے رہا ہے, لیگل پہ کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا, وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ ٹائم پہ ٹیکس دیتے رہے تو گورنمنٹ بھی تو کچھ بینیفٹس آپ کو دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ کیوں؟ تاکہ ٹیکس چوروں سے اور ٹیکس دینے والوں کا حساب برابر, بولو نو. اب آپ نے ہر وقت آپ ٹیکس دے رہے ہیں, گورنمنٹ آپ کو اس ٹیکس دینے پر فائلر ہونے پر کوئی سہولت نہیں دے رہی, کہیں کوئی پروٹوکول نہیں دے رہی, تو آپ کہیں گے پھر میں ٹیکس چوری اچھا تھا, کیا خیال ہے بھائی؟ میں تو ٹیکس چوری اچھا تھا نا. دنیا میں قانون ہے کہ جب آپ انلیگل کام کرتے ہیں اس پہ سزا ملتی ہے, لیگل جب وے پہ چلتے ہیں تو اس پہ حکومتیں آپ کو اچھا شہری ہونے کا خطاب دیتی ہیں, اپریشیٹ کرتی ہیں, آپ کو باہر ملکوں کے ویزے مل جاتے ہیں. آپ اگر ٹیکس پابندی سے پے کر رہے ہیں, دوسرے کنٹری آپ کو ویزا دیتے ہیں, یار اچھا شہری ہے. دیکھو تبھی یہ جو جاپان اور یو کے جانے کا جن لوگ کو شوق ہے نا, یہ تمیز سے ٹیکس دیا کریں, اپنی پوری پراپر وہ بنائیں, تب ویزا ملتا ہے, ورنہ ذلت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, ٹکرے مارتے رہتے ہیں پھر جا کے ادھر ادھر. وہ لوگ بہت دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ ٹیکس پے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو اللہ میاں بھی میرے بھائی, اللہ تو جاپان اور امریکہ سے زیادہ اپنے لوگوں کا, اپنی امت, اپنی مخلوق کا خیر خواہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے, تم اگر زنا کرتے تو میں تمہیں سزا دیتا, اب تم حلال کی طرف آئے ہو تو اس پہ تمہیں اجر نہ ملے, یہ نہیں ہوتا. تو اگر کوئی نکاح کر رہا ہے اس نیت سے تاکہ میں زنا سے بچ جاؤں, تو یہ نکاح اگرچہ اس کی خواہش ہے لیکن اس پر بھی اس کو ثواب, بولو, ملے گا. اور چار دفعہ یہ ثواب لے سکتے ہو آپ, چار دفعہ یہ ثواب آپ حاصل کر سکتے ہو. بہت ٹھیک آدمی ہوں, مجھے خواتین بولتی ہیں یہ نہیں سدھرے گا, کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں سدھرے گا, کیا کروں اب, آٹو پہ ہو گیا ہوں. خیر, تو اللہ نے پہلی شرط بیان کی, ومن اراد الآخرہ, کوئی بھی عمل ہو نیت کیا ہو, آخرت. کھیل کود میں بھی یہی نیت ہو. اچھا ہم آگے چلتے ہیں, ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعیہا, دوسری شرط اللہ نے بیان کی, وسعى, کوشش بھی کرے, عمل کام بھی کرے, خالی نیتیں کر کے نہیں بیٹھا رہے, میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی اس کے بعد سموسے کھانے چلا گیا, میں نیت کرتا ہوں صدقہ خیرات کرنے کی, میں نیت کرتا ہوں درخت لگانے کی تاکہ پرندوں کو فائدہ ہو انسانوں کو فائدہ ہو, اس کے بعد درخت نہیں لگایا اس نے, لگائے. میں نیت کرتا ہوں شادی کرنے کی تاکہ زنا سے بچوں, مگر کی نہیں, نہ کوشش کر رہا ہے نہ کر رہا ہے. میں نیت کرتا ہوں چار بیواؤں کی کفالت کرنے کی, چار بیوہ عورتوں سے شادی کروں گا, اور یہ نیت کی اور نیت کرتے کرتے بڈھا ہو گیا, اب اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی کی کفالت کرے, اب اس قابل ہے کہ اس کی کفالت کی جائے. تو بہت سے لوگ ہیں نیتیں کر کر کے بیٹھے ہوئے, میں نیت کرتا ہوں پائلٹ بننے کی تاکہ ابھینندن کو میں بھی اتاروں اور دوبارہ دودھ پتی پلا کے اس کو واپس دے دوں, لیکن نہ کوئی ٹریننگ ہے. جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے پائلٹ بننے کا, ملک کا دفاع کریں گے, ابھی بہت اچھا شوق ہے, تو کیا کر کے آ رہے ہو اس کے لیے, ایکسرسائز کر رہے ہو, پڑھائی کر رہے ہو, نہ کچھ بھی نہیں کر رہے, منہ کے فائر کر رہے ہیں بیٹھ کے. جتنے منہ کے فائر آپ کو کراچی میں ملیں گے نا, اف, یہ کہیں نہیں ملیں گے. ایک تو پاکستان میں سب سے زیادہ اور اس میں بھی کراچی میں سب سے زیادہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل. میں ابھی لوگوں کا میں جذبہ بھی دیکھ رہا ہوں, جو لوگ ہیں نا جب ملتا ہوں لوگوں سے, ابھی ہونی چاہیے یار, جنگ کو مذاق سمجھ رہے ہیں یہاں لوگ, انجوائے کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک پازیٹو چیز ہے, بہادری کی بات تو ہے بہرحال. ویسے جنگ اچھی چیز نہیں ہے, حدیث میں آتا ہے اس کی تمنا مت کرو, لیکن اتنی بات تو ہم, اللہ کا بڑا فضل ہے, یہاں جب ہم نے سروے کیا نا, لوگ دھمکیوں کو پاکستانی قوم انجوائے کر رہی ہے, اس کا مطلب کچھ تو بہادری ہے بھائی, انجوائے کر رہی ہے, کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہے. ایک نے تو یہاں تک کمنٹ کیے کہ اگر اس دفعہ جنگ نہیں ہوئی نا تو میرا تو جنگ پہ یقین ہی ختم ہو جائے گا, کہہ رہے میرا تو جنگ سے انجوائے کر رہے ہیں, بہادری ہے بہرحال, دیکھو ڈر نہیں رہے. تو ایک نے کمنٹ کیے ہوئے تھے, میں نے اپنے دوستوں کو بھیجے, وہ ایک نے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ یار اتنی جلدی جنگ شروع ہو گئی, اگر ہو گئی میں نے تو کپڑے نہیں سلوائے, کرینا کیا کہے گی ان کپڑوں میں مجھے دیکھ کے, جس کے منہ, اس کو کہتے ہیں منہ کے فائر, جس کے منہ میں جو آ رہا ہے نا پھینکتا چلا جا, कह रहा है यार जब वो आएगी मुझसे इन कपड़ों में मिलेगी वो क्या कहेगी, इतना तो टाइम दो कि मैं कपड़े सिलवा लूं। तो ऐसा इंजॉय कर रहे हैं, एक ने धमकी दी हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, उलट पुलट के रख देंगे पाकिस्तान को। दूसरे ने आगे एक कंपनी का इश्तेहार लगाया था छोटे मोटे मच्छरों के लिए ये रैक इस्तेमाल करें, ये इलेक्ट्रिक छोटे मोटे मच्छरों के लिए। कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे इन धमकियों को। और इन हालात में आप देखो यार, ये ईमान की बरकत है खुदा की कसम, ये किसकी बरकत है? ईमान की बरकत है। तो मोदी सरकार को चाहिए इंसान का बच्चा बने। तुम जिस कौम से लड़ने की बातें कर रहे हो, और इंडिया में भी मेजॉरिटी चाहे हिंदू हो ईसाई हो सिख हो, वो लड़ाई भड़ाई के कायल नहीं है, ना उनको पाकिस्तान से नफरत है। हम तो मिलते हैं सबसे, मुझसे एयरपोर्ट पे सिख भी मिलते हैं, इतनी मोहब्बत से मिलते हैं, और हिंदू भी मिलते हैं, ईसाई भी मिलते हैं, पादरी मिलते हैं ईसाइयों के। तो हमारे मुल्क का माहौल या दुनिया का माहौल मजहबी लिहाज से मुनाफरत वाला नहीं है, वरना किसी दूसरे मजहबी स्कॉलर से क्यों मिलेंगे भाई? वो मैं मुस्लिम हूं वो सिख है, कहते हैं मिलते हैं भाई, सेल्फियां लेते हैं, हम भी उनसे इज्जत से मिलते हैं। तो ये मुल्कों की सियासतें होती हैं, अपने आप को इस सियासत की भेंट। जो कुछ सियासी लीडर होते हैं जिनका दिमाग खराब हो चुका होता है, वो किसी और के आलाकार बन के काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं, वो पहले जब अभिनंदन का केस हुआ था ना, तो धमकी दी थी इंडिया ने कि हम तुम्हारे टमाटर बंद कर देंगे। उस पर पाकिस्तानियों ने कहा कि हम टमाटो केचप में टमाटर नहीं डालते, टमाटर बंद करके, यानी हम वो जाली बना रहे हैं, तो टमाटर बंद करके हमारा क्या नुकसान हो। खैर, तो कहां से कहां बात चली गई। तो पायलट बनने का बड़ा शौक होता है भाई, मुल्क के दिफा के लिए पायलट बनना है, सुभान अल्लाह यार, इससे बड़ा क्या जिहाद हो सकता है। लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं, वसा कोशिश भी करे, गुटके खा के पायलट नहीं बना जा सकता, उसके लिए फिजिकल फिटनेस जरूरी है, मेहनत जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, ये सब कुछ। तो तहज्जुद पढ़े, खाली तहज्जुद की नियतों से काम नहीं चलेगा, ठीक है, नियत का भी एक सवाब मिल जाता है, लेकिन वो नियत ही का सवाब मिलेगा, अमल जब तक होगा नहीं अमल का थोड़ी सवाब मिलेगा। तो अमल करे, सदका तो खैरात करे, देखे मैं हर महीने कितना सदका करता हूं, माँ बाप की खिदमत करे, खाली खिदमतों की नियत ना करे। देखो माँ बाप के लिए ना एक फहरिस्त बना लो, माँ बाप एक ऐसी चीज है, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक किसका है? वालदेन का। तो प्लानिंग के तहत खिदमत किया करो वालदेन की, कि इस महीना मैंने माँ बाप के लिए क्या किया है। माँ बाप में दादा दादी नाना नानी भी आते हैं, वो भी माँ बाप ही के हुक्म में शरी तौर पर, तो उनके लिए इस महीने मैंने क्या किया, क्या मैंने उनको कोई गिफ्ट दिया, पैसे हदिए किए, जिस्मानी खिदमत कितनी की, पांव दबा लिया करो कभी अखबार बैठे बैठे, अम्मा नहीं भी कह रही फिर भी पांव दबा लो, क्या जा रहा है, अब्बा नहीं भी कह रहे फिर भी पांव दबा लो, बाप को इससे बड़ी खुशी होती है यार मेरे बेटे बैठ के मेरे पांव दबा रहे हैं। तो ये लाजमी है, चप्पल सीधी कर दिया करो अब्बा के, कहीं अब्बा ने जाना है आपने चप्पल क्या कर दी। लोग पीर मुर्शिद की तो ये खिदमतें कर रहे होते हैं, अब्बा को आजकल कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। तो क्या सारी जिंदगी नियत में गुजर जाती है, मैं अपने वालदेन के लिए ये करूंगा, बिल आखिर पता चलता है अब्बा की डेथ हो गई, अम्मा की डेथ हो गई, फिर रोते रहते हैं सारी जिंदगी, हाय हमने अब्बा के लिए कुछ नहीं किया। भाई अभी है, अभी करो। तो अल्लाह कहते हैं नियत खाली नहीं बल्कि वसा कोशिश भी। और तीसरी शर्त अल्लाह ने बयान की, वसा लहा सायहा, ये वही शर्त है कि वो काम जिसको मैं काम कहूं, यानी लीगल हो अल्लाह की नजर में वो इलीगल ना हो। डब्बू खेल के आप अल्लाह को खुश करना चाहते हो, इससे अल्लाह खुश? भाई सेहत मन एक्टिविटी से तो अल्लाह खुश होता है ना, सेहत अच्छी होती है। आप कह रहे हो मुफ्ती साहब ने कहा कोई भी काम हो नियत अल्लाह को खुश करने की होगी तो वो काम इबादत बन जाएगा। आज मैं स्नूकर खेलूंगा और स्नूकर में जीतूंगा, जब मैं जीतूंगा तो मेरी इज्जत होगी, इस इज्जत होने से मेरी सेहत अच्छी होगी, मेंटली मैं हेल्दी हो जाऊंगा, जब हेल्थ मेरी अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, फिर मैं चार शादियां करके चार बेवाओं की खिदमत करूंगा। ये बहुत लंबी लाया है, ये क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, कुल्लु लहविन बातिलुन इल्ला सलास, हर खेल बातिल है सिवाय तीन खेलों के। डब्बू हराम नहीं है अगर जुआ लगा के ना खेला जाए, लेकिन टाइम वेस्टिंग है, शरीयत में काबिले तारीफ बोलो नहीं है। काबिले तारीफ तीन खेल हैं, फरमाया अपनी जौजा के साथ हंसी मजाक, नंबर दो तीरंदाजी, नंबर तीन घुड़सवारी। अब हदीस का मिजाज समझो, हमारे अहले हदीस लोग बोलते हैं कि आप जब किसी मैयत के लिए कुरान पढ़ते हो उसका सवाब पहुंचाते हो, नहीं पहुंचता, क्योंकि हदीस में आता है सिर्फ तीन अमल पहुंचते हैं, औलाद दुआ मांगे, सदका जारिया हो, اور علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. تو وہ کہتے ہیں دیکھو صرف تین چیزیں ہیں, چوتھی تو کوئی چیز نہیں, تو قرآن تو اس میں داخل ہے نہیں. جو اس طرح کی بات کرتے ہیں نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور مزاج نبوت سے واقف نہیں ہوتے. جب بھی حدیثوں میں اس طرح کا لفظ آتا ہے نا صرف تین, تو وہ اس کا مطلب صرف تین نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ تین کا عدد صرف یاد کرانے کے لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی لفظ عدد کی صورت میں بتایا جائے تو یاد ہو جاتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ان اس معنی کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس میں داخل ہیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا صرف تین چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے, اس کا مطلب وہ تین چیزوں کا کیوں پہنچتا ہے, اس لیے کہ وہ نیکی کے کام ہیں. تو کوئی بھی نیکی کی جائے میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے, کیونکہ یہ تین کام کیا ہیں, نیکی کے ہیں. صدقہ جاریہ بھی تو نیکی کا کام ہے نا. ولد صالح یدعو له, نیک اولاد جو دعا مانگے گی. تو جب آپ کوئی عمل کرتے ہو کہ اللہ اس کا ثواب میت کو پہنچ جائے تو یہ بھی تو دعا ہے, تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور بھی اس پر دلائل ہے, میں ابھی اس ٹاپک کو نہیں چھیڑ رہا, لیکن میرا بتانے کا مقصد ہے حدیث میں تین کا مطلب تین نہیں ہوتا. ورنہ تو بہت ساری حدیثوں کا ایسا مفہوم آئے گا کہ سارے شرعی احکام ہی ختم ہو جائیں گے جو بھی اس معنی میں ہوں گے. جیسے حدیث میں آتا تین آدمیوں کی طرف اللہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. ان تینوں میں کیا تھی, ایک میں جھوٹ اور ایک میں تکبر. تو جہاں بھی تکبر پایا جائے گا, جہاں بھی جھوٹ پایا جائے گا, ان کو بھی نہیں دیکھے گا. خالی وہ تین تو آپ نے مثال دی ہے. تو ایسے ہی جب حدیث میں آتا ہے کہ تین, کون سی حدیث پیش کر رہا تھا میں, ہاں تین کھیل کے علاوہ سارے کھیل باطل ہیں, یعنی سب ناجائز ہیں, یا کم از کم مکروہ تو ضرور ہیں, ناپسندیدہ ضرور ہیں. تو اب اس میں تو صرف تین کھیل بتائے, گھڑ سواری, تیر اندازی اور زوجہ کے ساتھ ہنسی مذاق, دل لگی. تو مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کھیل جس کا کوئی آؤٹ پٹ اچھا ہو. گھڑ سواری کا آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے. تیر اندازی کا آؤٹ پٹ کیا ہے, بہت اچھا. تو جتنے بھی وہ کھیل جو فزیکل ایکٹیویٹی پر مبنی ہو, آپ کی مینٹلی ہیلتھ کے لیے, آپ کی صحت کے لیے اچھے ہوں, وہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں. پوری امت کا اجماع ہے کہ صرف گھڑ سواری حلال نہیں ہے, صرف تیر اندازی حلال نہیں ہے. اسلاف سے لے کے اب تک جو بھی صحت مند کھیل ہیں لوگ کھیلتے رہے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے رہے ہیں. تو اس میں جتنے بھی کھیل آ گئے, دوڑنا ہے, دوڑنے کا مقابلہ ہو گیا, اور جو بھی آپ کی تیرنا ہو گیا, تیراکی بھی اس میں داخل ہو گئی. جو بھی اب یہ تو بہت, یہ جو حکیم محمد سعید تھے نا 78 سال کی عمر میں روزانہ ایک گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے. یہ کیا خاندانی صحت رکھی بھی تھی, نہیں رکھی بھی تھی. حکیم محمد سعید, حکیم اختر نہیں, حکیم محمد سعید جن کو کی شہادت ہوئی ہے, 78 سال کی عمر میں 78 روزانہ ایک گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے. اور ان کے جو قریب رہنے والے خادم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی سالوں میں ایک بار بھی نہیں دیکھا کہ تکبیر اولا کبھی چھٹی ہو اور مسجد میں 5 منٹ پہلے نہ داخل ہوئے ہوں. نماز کے ایسے پابند اور فزیکل فٹنس کے ایسے پابند. 78 سال میں روزانہ ایک گھنٹہ ٹینس. اور ان کی صحت کا راز کیا تھا, وہ کہتے ہیں میں نے زندگی بھر کبھی ناشتہ نہیں کیا, 2 ٹائم کا کھانا, اور کبھی مغرب کے بعد کبھی نہیں کھایا انہوں نے. اب یہ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لو, مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن ان کی بے بات بتا رہا ہوں. کبھی سورج غروب ہونے کے بعد کھانا, بولو, ہمیشہ مغرب سے پہلے کھانا کھا کے فارغ ہو چکے ہوتے تھے, اور 2 ٹائم. اور کہتے ہیں مجھے چائے کی کا ذائقہ بھی نہیں پتا کیا ہے, زندگی میں کبھی چائے نہیں پی. ان کو نہیں پتا تھا چائے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. اور یہ کب, 24 سال کی عمر میں جب وہ حکیم بنے نا, تو پھر انہوں نے کہا جو ہم نے پڑھا ہے نا حکمت میں, تو اب سب سے پہلے ان اصولوں کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. تو خیر, تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھیلوں کی بھی تعریف کی جو کیا ہوتے ہیں, جو آپ کی صحت کے لیے اچھے کھیل ہیں. آپ بیوی کا الگ سے تذکرہ اس لیے کر دیا کہ بھائی بیوی کے ساتھ آپ کوئی ایسا کھیل کھیلتے ہو جو ٹائم ویسٹنگ سمجھا جاتا ہے تو عام نارمل حالات میں, لیکن بیگم کے ساتھ کھیلنا وہ ٹائم ویسٹنگ نہیں سمجھا جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ تاکہ میاں بیوی کا ریلیشن مضبوط ہو. اب مثال کے طور پر فضول باتیں کر کے ٹائم ویسٹ کرنا, یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ برا کام ہے نارملی, لیکن بیگم کے ساتھ یہ برا کام نہیں ہے, کیونکہ بیگم کے ساتھ کام کی باتیں کی پھڈا لازمی ہوگا. جتنی بھی میٹنگ ہے نا دوستوں کے ساتھ کرو, باس کے ساتھ کرو, میٹنگ شروع ہوگی ایک اچھے نتیجے پہ ختم ہو جائے گی. بیگم کے ساتھ کسی ٹاپک پہ کام کی بات شروع کر دی آپ نے, تو پھر دیکھو چمچے اور کفگیر برسیں گے. تو بیگم کے ساتھ فالتو باتیں ہی کرنی ہیں, ادھر ادھر کی پھینکتے رہو بیٹھ کے, وہ بھی پھینکتی رہے, اب بھی پھینکتی رہو. وجہ کیا ہے بھائی, ان کا رشتہ ایسا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں تم ٹائم گزارو بھائی آپس میں کسی بھی طرح سے. لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم جب گھر جاتے ہیں بیگم سے کیا بات کریں, تو ہم کوئی ولاگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کسی کے, کوئی پرینک دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, جائز ہے یا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں میں بھی یہی دیکھ رہا ہوتا ہوں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ پرینک دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ ادھر, ہاں اس میں بے حیائی نہ ہو. تو بیگم کے ساتھ بیٹھ کے اسرائیل پہ کھوری ڈسکشن کرے گا, یا بیگم کوئی بہت ایسی ہو کہ, لیکن جیسی بھی ہو کتنی ہی ایجوکیٹڈ ہو, وہ گھر میں میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ اس ایجوکیشن کی بیس پہ نہیں ہوتا, وہ اسی بیس پہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں بہت پڑھی لکھی سے لائیں گے تاکہ پھر وہ پڑھی لکھی سے شادی کریں گے, پھر اس کی مینٹل لیول اوپر کا ہوگا, پھر ہم کشمیر آزاد کرنے کے بارے میں اس سے مشورہ لوں گا کیسے آزاد کیا جائے. نہیں بھائی, وہ جتنی بھی ایجوکیٹڈ ہے نا وہ گھر کے باہر ہے. جب آپ کے پاس ہوگی آپ کی بیوی اور آپ اس کے ہسبینڈ کے طور پر, تو پھڈا لازمی ہوگا. اس لیے اس سے ڈسکشن اہم امور پہ کرو ہی نہیں, اس سے بس تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے, بچہ کا اسکول میں کیسا, پٹا آج دوبارہ پٹا یا نہیں پٹا, ٹھیک ہے بس یہ باتیں کرو اور مجلس کو برخاست کرو, یا کچھ دو چار جائز پرینک دیکھ لو, ہنسو بس, اس سے زیادہ آگے فری ہونے کی کوشش مت کرنا. یہ اللہ نے رشتہ سکون کے لیے بنایا ہے, ڈسکشن کے لیے, بڑے بڑے مسائل حل کرنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے, یہ گپ شپ کے لیے ہی بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ کے ساتھ کھیل کود کو الگ سے, اس کے ساتھ تفریح کو الگ سے ذکر کیا. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعیہا, اللہ کہتے ہیں وہ کوشش جس کو میں نے لیگل کہا ہے, انلیگل کام کرے گا پھر چاہے جتنی اچھی نیت ہو. اب کوئی گانے گا رہا ہے, ڈانس سیکھ رہا ہے کہ میری نیت بہت اچھی ہے, میں پیسہ جو آئے گا تو اس سے مسجدیں بناؤں گا, جب میں ڈانس کروں گا اور مائیکل جیکسن کی طرح, اور اتنا کروڑ روپے آئے گا تو میں غریبوں کی مدد کروں گا. نہیں بھائی, یہ کام اللہ نے لیگل قرار دیا ہی نہیں ہے, انلیگل ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا, اور آخر میں کیا فرمایا, تین شرطیں ہو گئی نا, پہلا نیت آخرت, نمبر دو صرف نیت نہ ہو بلکہ کوشش بھی ہو, نمبر تین کوشش بھی جائز کوشش, وسعى لها سعیہا, وہ کوشش جس کو اللہ نے آخرت کی کوشش قرار دیا ہے, اور چوتھا وہو مؤمن, ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. کافر ساری دنیا کے مسلمان انسانوں کو کھانا کھلا دے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, پھر بھی اللہ کہتے ہیں تمہاری نیکی مقبول نہیں ہے, کیونکہ تم میرے پیغمبروں پر میری کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے. ملحد لوگ بھی بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں, جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں, خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں, بہت انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, ان کو دنیا میں اجر مل جاتا ہے, آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اس شرط کو پورا نہیں کیا, انہوں نے کانٹریکٹ سائن ہی نہیں کیا ہے. ایسا ہی ہے جیسے فری میں کوئی آپ کی خدمت کر دے اور بعد میں کہے میں نے خدمت کی 50 روپے دے دو, آپ کہیں گے بھائی میرا تم سے کوئی معاہدہ تھوڑی ہوا ہے, میں کس بات کے دے دوں 50 روپے. تو اللہ کہتے ہیں جب تم نے کلمہ ہی نہیں پڑھا, تب مجھ پر ایمان نہیں لائے, میری توحید پر یقین نہیں کیا, میرے دین کو دین نہیں مانا, تو میرا تم سے کوئی کانٹریکٹ ہے ہی نہیں. تو جو نیکی کرتے رہو لوگ تمہیں اس پہ اپریشیٹ کرتے رہیں گے, میری طرف سے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے. تو یہ ہے, یہ کام کرنے گے تو اللہ سے کیا بن جائے گا, ہمارا ریلیشن, اور ہماری ترجیحات چینج ہو جائیں گی. ہر کام میں ہماری ترجیح ہوگی اللہ کو خوش کرنا. تو اللہ کہتے ہیں جس کی ترجیح یہ بن گئی نا, پرائیورٹی کیا ہے اس کی, اللہ خوش, سب سے پہلے کون ہے بھائی, اللہ, تو اس کی زندگی اب نارمل نہیں رہے گی, نارمل ہوگی, نیچر پہ ہوگی, خوشیاں اس کی جھولیوں میں آئیں گی, ڈپریشن اسٹریس سے وہ نکلے گا, اور فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, دنیا میں بھی کامیاب زندگی اور آخرت میں بھی. اور اس لائن پہ لانے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے, اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنے کے لیے کہ ترجیح چینج ہو جائے. وہ دو کام کیا ہے, ایک نماز کی بہت سخت پابندی, الذین هم علی صلاتهم دائمون, اور دوسرا صدقات و خیرات کی عادت, اللہ کے لیے روکھڑا خرچ کرو اور اللہ کے لیے نماز پڑھو. یہ دو کام کر لیے تو باقی ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے, باقی ہر کام میں اللہ ان ہو جائے گا آپ کے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے دو چیزوں کو قرآن بہت فوکس کرتا ہے بھائی, نماز 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 نماز. تو اتنی عادت ڈل جائے نماز کی کہ اللہ سے ریلیشن کیا ہو جائے مضبوط, پھر جو بھی دنیا کا کام کریں گے اس میں خود دل کرے گا یار میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کروں اس میں. اور دوسرا صدقات و خیرات, کیونکہ اللہ مالی اور جسمانی دونوں قربانیوں کے بغیر مانتا نہیں ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. دنیا میں بھی ایسا ہی ہے, بیگم پہ آپ خرچ نہ کریں और बोलते रहे मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, आई लव यू बोलते रहे। बेगम कहे कि 50 रुपए तुम्हारे पास होते नहीं आटा लाने के लिए, दही लाने के लिए, और आई लव यू बोलकर टरखाते हो। बेगम मानेगी कि भी नहीं मानेगी। तो बाप की आप जिस्मानी खिदमत ना करें, बाप कह रहे पानी पिलाओ आप नहीं लेकर आ रहे, तो बाप थोड़ी मानेगा। तो किसी से मोहब्बत का दावा साबित करने के लिए जिस्मानी और माली दोनों एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। तो जिस्मानी एक्टिविटी होती है नमाज में, टाइम निकाल के आना पड़ता है, वुजू करना पड़ता है, गुसल करना पड़ता है, सर्दी हो गर्मी हो फिर मस्जिद में आना पड़ता है, ये जिस्मानी मेहनत है। और माली क्या है, रोकड़ा। तो अल्लाह के लिए पैसा खर्च करना सीखो, किया करो, बार बार खर्च किया करो। ये दो क्वालिटी पैदा होंगी, अल्लाह से रिलेशन बनेगा, फिर हर चीज में क्या हो जाएगा, अल्लाह दाखिल हो जाएगा और तरजीहात चेंज हो जाएंगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा भाई, मेरा नाम नवाज है, अली नवाज है, मैं कैंसर के मर्ज में मुब्तला हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि आप मेरे लिए नाम लेकर दुआ करें। अल्लाह ताला अली नवाज भाई को शिफा अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाहा इज़ा अहब्बा क़ौमन इब्तलाहुम फमन सबरा फलहुस सब्र फलहुर रिज़ा वमन सखिता फलहुस सखत। कि अल्लाह किसी से मोहब्बत करते हैं तो आजमाइश में डाल देते हैं। देखो अभी पूरा बयान हुआ था सेहत की फजीलत पर, खुद से कभी बीमार होने की कोशिश ना करें। मैंने जो समोसा खाया कोई अच्छा काम नहीं है, सेहतमंद गजाएं खाया करें। लेकिन अगर फिर भी कोई बीमारी आ जाए, बाजफा होता है आप सेहत के पूरे उसूलों पर अमल कर रहे होते हो, अब कैंसर तो ऐसी चीज है इसकी तो कोई लॉजिक बाजफा कुछ भी नहीं, वैसे ही हो जाता है। तो जब कोई बीमारी आ गई तो फिर नबी ने फरमाया कि जो सबर करेगा उसके लिए अल्लाह की रिजा है, उसको अजर मिलेगा इस पे। अब इस बीमारी में आपको जो तकलीफ होगी और जो भी परेशानी होगी, अज्जल लहुल उकूबत फी दुनिया, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को दुनिया में माफ कर देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे अल्लाह नाराज होता है ना तो उसको आखिरत के लिए सजा मुअख्खर कर देता है कि आखिरत में ही तुझे मैं पूछूंगा, वो बहुत सख्त सजा है। तो दुनिया में जब कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो उससे गुनाह धुलना शुरू। लकी अल्लाह ताहिरम मुताहरा, नबी ने फरमाया जब अल्लाह से मिलेगा पाक साफ होके सब धुल धुला जाएगा। तो मरना तो सब नहीं है, जो सेहतमंद है उन्होंने भी मरना है, जो बीमार है उन्होंने भी मरना है। बाज दफा हमने देखा है सेहतमंद मर जाता है, बीमार जिंदा रहता है। तो इसलिए ये भाई जो भी बीमार हैं, पहली तो दिल से दुआ है अल्लाह उनको सेहत दे, शिफा अता फरमाए, अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है। ऐसे ऐसे लाइलाज मरीज हमने देखे हैं ठीक हो जाते हैं। और जिंदगी के जितने भी दिन हैं उसमें सब्र करें, टेंशन जो कुदरती तौर पर खुद ब खुद होती है परेशानी, वो तो जाहिर है इंसान के बस में नहीं है, खुद से सोच सोच के परेशान ना हो, अच्छे पहलू को सोचें कि भाई अल्लाह ने गुनाह माफ करने का एक मौका मुझे दे दिया है। और तोबा का मौका मिल गया, अचानक मौत जो होती है उसमें तोबा का मौका नहीं मिलता इंसान को, बीमार होके मरता है तोबा का मौका मिल जाता है। गोया अल्लाह खुद कह रहे हैं कि अब कर ले तोबा भाई, जो जो तूने गलतियां की हैं। तो ये भी एक अल्लाह की रहमत है। अच्छा भाई, गजा और फिलिस्तीन के हक में जो एहतजाज होते हैं और हो रहे हैं, इनमें खवातीन का शरीक होना कैसा है? अब मेरा ख्याल है एहतजाज में खवातीन को तो नहीं बुलाया जा रहा, ज्यादातर तो मर्दों के एहतजाज हो रहे हैं। तो जब खवातीन को नहीं बुलाया जा रहा तो ना जाएं, वो एहतजाज तो मर्द कर रहे हैं। मैंने अपनी जौजा को 3 बार तलाक है तलाक है तलाक है बोला, फिर बाप का नाम लेकर 3 बार तलाक है तलाक है तलाक है बोला, क्या रुजू का कोई ऑप्शन है? इसने मुझे उकसाया तो मैंने गुस्से में बोल दिया, कोई ऑप्शन नहीं है भाई। सहाबा किराम का इजमा है इस पर, कुरान में साफ तौर पे अल्लाह ने कह दिया है कि अगर तीसरी तलाक दे दी तो कोई रुजू का हक नहीं है। अल्लाह ने ये कहीं नहीं कहा कि एक मजलिस में दी हों या अलग अलग मजलिस में दी हों। ये खाम खा में कुरान की तरफ एक गलत चीज मनसूब कर दी है बड़ी ढटाई के साथ। हाँ ये जरूर है कि सूरह तलाक में अल्लाह ने तरीका बताया है कि इकट्ठी मत दो, 3 महीने के एक एक महीने के वक्फे से दो, और उसकी वजह भी अल्लाह ने बताई कि ला तदरी लअल्लाह युहदिसु बादा ज़ालिका अमरा, कि अल्लाह कोई जोड़ की सूरत पैदा कर देगा। बाज़ दफा आदमी गुस्से में होता है, वो कहता है अब तो हमारा जोड़ मुमकिन ही नहीं है तो 3 दे दो, تو اللہ کہتے ہیں تم خود کیسے فیصلہ کر رہے ہو، ہو سکتا ہے اللہ جوڑ کی صورت پیدا کر دے تو مت دیا کرو. تو اس لیے قرآن منع کر رہا ہے کہ تین دینے سے تین ہو جاتی ہیں. پھر اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، اکٹھی تین طلاقیں تین ہوتی ہیں، ابو داؤد کی حدیث بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر صحابہ نے حدیثوں کو زیادہ سمجھا ہے، یہ ہم نے زیادہ سمجھا ہے. میں بار بار اہل حدیث سے کہتا ہوں بھائی ایران تران چھوڑ دو، فلاں نے کیا لکھا فلاں نے کیا لکھا، کیوں ایک صحابی دکھا دو یار جس نے اکٹھی تین طلاق کو ایک کہا ہو. عبداللہ بن عباس نے اکٹھی تین طلاقوں کو تین کہا، عبداللہ بن مسعود نے اکٹھی تین طلاقوں کو تین کہا، حضرت عمر نے اکٹھی تین طلاقوں کو تین کہا، حضرت عثمان نے اکٹھی تین طلاقوں کو تین کہا، سیدنا علی نے اکٹھی تین طلاقوں کو تین کہا، عبداللہ بن عباس نے اکٹھی تین طلاقوں کو تین کہا، عبداللہ بن عباس کے شاگرد حضرت عکرمہ نے اکٹھی تین طلاقوں کو تین کہا. جتنے صحابہ تابعین ہمیں ملتے ہیں ان سے صحیح سند سے جو بات ثابت ہے، رخصتی کے بعد اکٹھی تین کو سب نے تین ہی کہا ہے، اور بانگ دہول کہا ہے اور بہت سخت لہجے میں کہا ہے. عبداللہ بن عباس سے تو بالکل بے غبار صحیح سند، جس کو اہل حدیث بھی صحیح مانتے، اتنی واضح سند ہے. ایک شخص تین طلاقیں دے کے آپ نے فرمایا کہ تم حماقت پہ سوار ہو کے پھر عبد مجھ سے کہتے ہو کہ گنجائش نکالو، تو اللہ سے نہیں ڈرا، اللہ نے تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے. اہل حدیثوں کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، جب بھی کچھ بات کرتے ہیں گھماتے ہیں بات کو کہ دیوبندی کی فلاں عالم نے بھی لکھا ہے کہ تین طلاقوں میں اختلاف ہے، فلانے نے بھی لکھا ہے، ڈمکانے. ابے چھوڑ دو بھائی، جس نے بھی لکھا ہے قرآن سے دکھاؤ، صحیح حدیث سے دکھاؤ، صحابہ سے دکھاؤ. وہ ایک رکانہ والی حدیث دکھاتے ہیں، وہ لنگڑی لولی سند ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، اس کی سند بھی نہیں پڑھ کے سنا سکتے، وہ ایسی لنگڑی سند ہے اس کی، اور اس کو کہتے ہیں متفق علیہ اور بالکل صحیح حدیث ہے. اور ایک محمد بن اسحاق کے طریق سے ایک حدیث ہے حضرت رکانے کی، محمد بن اسحاق کے بارے میں امام احمد بن حنبل قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ جب یہ مسائل کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرے نا، اس کی حدیث حجت نہیں ہے، قسم اٹھا کے کہتے تھے. تو ایسی ایسی لنگڑی لولی حدیثوں کو وہ لا کے لے آتے ہیں قرآن و صحیح حدیث اور قرآن کے مقابلے میں. اور وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اس کے جواب ہم کئی بار ریکارڈ کروا چکے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں موتا کرتے تھے. ہم جواب دیتے ہیں بھائی جو لوگ کرتے تھے وہ نبی کی اجازت سے تھوڑی کرتے تھے، نبی نے تھوڑی کہا تھا کرنے کا. زمانے جاہلیت میں ایک چیز تھی جو منسوخ ہو گئی لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلا. تو ایسے ہی تین طلاقیں زمانے جاہلیت میں ایک سمجھی جاتی تھی، یعنی رجوع کا حق ہوتا تھا. تو اسلام نے پھر اس حکم کو منسوخ کیا ہے، کیونکہ مرد اس سے عورت کو کھیلتے تھے، عورت کے ساتھ طلاقیں دیتے رہتے، جب عدت گزرنے والی ہوتی رجوع کر لیتے پھر طلاقیں دیتے. تو اللہ نے کہا کہ بھائی تین کے بعد آپشن نہیں ہے، طلاق کا لفظ زبان سے تین دفعہ نکال سکتے ہو، لامحدود اختیار اب تمہارے پاس نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں لامحدود اختیار تھا. اس پر میری کتاب بھی ہے، اور میں میرے جو تفسیر کے لیکچرز ہوتے ہیں سورہ بقرہ کی جو الطلاق مرتان والی آیتیں ہیں، اس میں ڈیٹیل سے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں ریفرنسز کے ساتھ اور مکمل احادیث کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ. تو کسی نے تفصیل سے دیکھنا ہو وہاں دیکھ لے. تو تین طلاقیں دینے کے بعد کسی نے اہل حدیث سے یا کسی سعودی مفتی سے فتویٰ لے لیا، بیوی حلال نہیں ہوگی. سعودیہ کے جتنے بھی مفتی ہیں قابل احترام ہیں، لیکن یہ صحابہ اور چاروں اماموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، چاہے مکہ مدینہ کے ہوں چاہے مدینہ یونیورسٹی کے ہوں. آج کل کے مفتیوں پہ کوئی ہمیں اعتماد نہیں ہے. ہر جگہ ہر چیز پیدا ہو رہی ہے مارکیٹ میں، لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے. بھائی سعودیہ کے مفتی بھی ہماری طرح گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں. تو صحابہ تابعین قرآن و حدیث واضح، ان کے مقابلے میں کوئی مفتی کسی مفتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ بھی میں جب کہہ رہا ہوں جب مان لوں کہ سعودیہ کے مفتی ایسا کہتے ہیں، جبکہ سعودیہ کے اکثر مفتی ایسا نہیں کہتے، سعودیہ کے اکثر مفتی وہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. سعودی عرب میں پورا اس پہ اجلاس ہوا تھا 1995 یا 85 میں، جس پہ تین طلاق کا ایشو بہت کھڑا ہو گیا تھا، بڑا اختلاف آیا. تو حکومت سعودیہ نے وہاں کے علماء کو آرڈر دیا کہ آپ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرو. تو 85 میں ہوا تھا یا 80s میں کہیں ہوا، یہ القرار کے نام سے وہ رسالہ انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، عربی میں رسالہ ہے. اس وقت سعودیہ کے بڑے بڑے مفتی بیٹھے اور اس مسئلے کو انہوں نے حل کیا اور یہ فتویٰ دیا کہ بھائی اکٹھی تین تین ہی ہوتی ہیں. لیکن پھر وہی کوئی کھڑا ہو گیا کہ تین ایک ہوتی ہیں. تو اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، اختلاف کرنا چاہو بیٹھ کے کرتے رہو. تو اس لیے میں جو یہ کانفیڈینٹلی کہتا ہوں نا کہ تین طلاقیں دینے کے بعد کسی نے بیوی رکھ لی تو زنا ہوگا. وہ اہل حدیث کہتے ہیں مختصاف اختلافی مسائل میں بڑی شدت کرتے ہو، بھائی آپ کا بنایا ہوا اختلافی ہے، یہ اختلافی ہے نہیں. صحابہ تابعین میں یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا، بعد میں اختلافی ہوا ہے. تو جب ایک دفعہ مسئلے پر اجماع ہو گیا تو بس وہ اجماعی بن گیا. پھر یہ ہمیں تانے بھی دیتے ہیں گھر ٹوٹ جاتا ہے، اور رو رہی ہوتی ہیں عورتیں، یہ حنفی اتنے سخت ہوتے ہیں، حنفیوں کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہم بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں. جب اہل حدیث نے کوئی غصہ نکالنا ہوتا ہے وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں، حنفی یوں کہتے ہیں. بھائی حنفی اس لیے کہتے ہیں، قرآن و سنت کہتا ہے، صحابہ کہتے ہیں، اور یہ تو شافی بھی یہی کہتے ہیں، مالکی بھی یہی کہتے ہیں، حنبلی بھی، چاروں اماموں کا اجماع اس کے اوپر. تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، اور جب دے دی تو اب یہ نہیں کہ اہل حدیثوں کے فتوی لے لیے تو، اور اہل حدیث میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو تین کو تین ہی کہتے ہیں، وہ نہیں مانتے اس کو، کہتے ہیں یہ ایسے ہی نکال لیے ان لوگوں نے. تو اس لیے بار بار میں کہتا ہوں، آج کل کے اسکالرز کی کوئی حیثیت صحابہ کے مقابلے میں نہیں ہے. ہر طرح کا فتویٰ مل جائے گا آپ کو مارکیٹ میں، جو چاہو گے فتویٰ مل جائے گا. غامدی صاحب کا الگ فتویٰ، انجیل علی مرزا کا الگ فتویٰ، سعودیہ کے کسی خاص مفتی کا الگ فتویٰ، مصر کے جامع اظہر کا الگ فتویٰ، جیسا چاہو گے. انشورنس کے بارے میں کسی نے فتویٰ لیا، یہاں سب علماء نے فتویٰ دیا، سعودیہ نے بھی، ادھر سعودیہ کے علماء نے بھی، ہندوستان پاکستان کے علماء نے بھی، حرام ہے، ناجائز ہے. اس میں جا کے جامع اظہر کے کسی مفتی سے فتویٰ لے لیا کہ جائز ہے. تو ابے کیا دین کا کھلواڑ بنا لیا. اسلام کہتے ہیں بھائی چاروں امام جو ہے نا، صدیوں سے ان کو فالو کیا جا رہا ہے، آج بھی انہیں کو فالو کرنا پڑے گا. آج کل کے اسکالر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تو اختلاف ختم نہیں ہوگا، بڑھ جائے گا. ایسی بے لگام ہوگی نا امت جو ہونا شروع ہو گئی ہے. جو چائے حلال کروانا ہو نا، مل جائے گا مارکیٹ میں آپ کو فتویٰ. کچھ بھی حلال کرنا ہو، عدالتی خلا پہ تو اجماع تھا امت کا کہ یہ نہیں ہوتا. یہ جو آج کل کا عدالتی خلا ہے، طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، مرد نکاح ختم کر سکتا ہے. قرآن کی واضح آیت ہے، او بی یدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح ختم کرنے کی چابی کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. جج ظلم ہونے کی صورت میں ایک الگ بات ہے، نارملی جج کے پاس تھوڑی رائٹ ہے یہ. لیکن آپ دیکھ لو، آج ایسے اسکالر پیدا ہونا شروع ہو گئے، حدیثوں کو گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، یہ مطلب نہیں وہ مطلب ہے، گھما دیا انہوں نے. تو مارکیٹ میں سب کچھ ہے. اس لیے میں حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں، جو ان چاروں فقی مذاہب سے جو صدیوں سے متواتر ہیں نا اہل سنت کے، ان سے جڑا رہے گا اس کی نسلیں گمراہی سے محفوظ رہیں گی. اور جو ان سے ہٹ گیا نا، آج تھوڑا ہٹائے اگلی نسل اور، اس سے اگلی اور، دو چار نسلوں کے بعد پروگرام گیا اس کا، خراب ہو گیا. تو اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے ان چاروں فقی مذاہب سے جڑے رہو. میرا نام محمد ذوالقرنین. اچھا، تین طلاقوں کے بعد ایک اور مسئلہ بھی ہے، طلاقیں دینا ناجائز ہے، گناہ ہے، حماقت ہے. لیکن جب ایک کام ہو گیا نا، تو شریعت کہتی ہے توبہ کرو دو رکعت پڑھ کے، اس کے بعد اس کو بھول جاؤ اور سمجھو اسی میں خیر ہے، سمجھو اسی میں خیر ہے. دیکھو، اسلام آپ کو کہیں بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا، کیونکہ آپ مایوس ہو گئے آپ کا سفر رک جائے گا. کتنی پیاری تعلیمات ہیں یار، اتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ اگر آپ اپنی حماقت سے بھی بیمار ہوئے نا، گناہ ہوا نا یہ، توبہ کرو. لیکن جب ہو گئے، ایک دفعہ توبہ کر کے بھول جاؤ، پھر اس کو کیا سمجھو؟ اللہ کی آزمائش. یعنی آپ کی اپنی غلطی پر بھی اسلام بس اتنی سزا آپ کو دیتا ہے کہ توبہ نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، توبہ کرو گے تو وہی غلطی نعمت میں تبدیل ہو جائے گی، وہی نعمت میں تبدیل ہو جائے گی. تو مایوسی نہیں ہے. تو اس لیے جو تین طلاقیں دے کے آتے ہیں نا، میں کہتے ہیں بہت برا کیا. میں اگر حضرت عمر کا دور ہوتا نا، تو حضرت عمر کے پاس تجھے لے کے جاتا، وہ ڈنڈا پہلے مارتے اور فتویٰ بعد میں دیتے. حضرت عمر ڈنڈا بھی مارتے تھے اور فتویٰ بھی دیتے تھے کہ حرام ہو گئی ہے. وہ حنفی تھے کیا حضرت عمر؟ بھائی کہتے ہیں حنفیوں نے یہ کیا ہوا، حنفیوں نے یہ کیا ہوا، ڈرامے بازی. تو حضرت عمر ڈنڈا مارتے تھے پہلے، کوڑا مارتے، تاکہ یہ روک تھام ہو اس کی. لیکن ڈنڈا مار کے یہ نہیں کہ ساری میں ڈنڈے ہی مارتے رہتے تھے، بس ختم بھائی، ایک دفعہ سزا مل گئی، توبہ استغفار، بس بھول جاؤ. میرے پاس جب کوئی آتا ہے رونا دھونا، میں کہتا ہوں یار جو ہونا تھا اب کیا ہے، ہو گیا، اب اسی میں خیر ہوگی. اب حلال کو حرام، حرام کو حلال مت کرو. اب کیا ہے کہ سوچو بس جو مقدر میں تھا ہو گیا، یہ تمہارے اللہ کے علم میں تمہارے لیے بہتر نہیں تھی، کہیں اور نکاح کرو. اس کو بھی دیکھو، قرآن نے طلاق کو ناپسندیدہ کہا ہے حدیث میں، لیکن ایک بات قرآن نے بڑی پیاری کی ہے. میں حیران ہوتا ہوں یار، اللہ تعالیٰ نے بھی کیا پیارا مذہب ہمیں دیا ہے. کہیں بھی ہمیں اللہ نے ٹینشن لینے کی اجازت دی نہیں ہے، چاہے ہم ٹینشن والا کام ہی کر بیٹھے ہوں. ہم ٹینشن والا کام بھی کر بیٹھے ہوں، اللہ کہتے ہیں اب ٹینشن لینے کا نہیں ہے، جب ہو گیا تو ہو گیا. طلاق سب سے ناپسندیدہ ہے حلال کاموں میں، لیکن جب ہو جائے نا تو قرآن کہتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. یہ میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، لیکن اس کا حاصل یہی نکلے گا. اللہ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر علیحدگی ہو گئی ہے، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ دونوں کو غنی کر دے گا، اس کی اچھی جگہ کرا دے گا، اس کی بھی کسی اچھی جگہ کرا دے گا، ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اب یہ فلموں میں ہوتا ہے، ہائے وہ ادھر وہ خودکشی کر رہا ہے، وہ میرے محبوب دنیا سے بچھڑ گیا اور یہ اس کا بچھڑ گیا، اب ہم تو ایک بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر، ہم تو بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں. کوئی ایک دوسرے کے لیے نہیں بنا بھائی، لائف گزار رہے تھے اچھی، اب علیحدگی ہو گئی ہے، جمشید کو محمودہ مل جائے گی اور محمود کو جمشیدہ مل جائے گی. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، وہ لائف کو انجوائے کرے، کہیں اور شادی کرے، تم کہیں اور، اب ایک دوسرے کا غم لے لے کے بیٹھے رہنا. تو ایک آدمی نے کہا کہ میری، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اب وہ کہیں اور شادی کی، اب اپنے نئے شوہر کی اتنی تعریفیں کر رہی ہے حالانکہ میں تو بہت اچھا تھا، میرے اندر تو وہ خرابیاں نہیں تھی جو نئے شوہر میں، لیکن وہ ہر ایک کے سامنے میرا نیامیاں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. میں نے کہا بھائی اس کے لیے یہی اچھا ہے کہ وہ کیا کرے، نئے والے کو نئے والے ہی کی تعریفیں، چاہے وہ آپ سے گندا ہی کیوں نہ ہو. شریعت بھی اس کو یہی کہتی ہے، بھائی جو تمہاری زندگی میں ہے وہ سب سے اچھا. یہ کتنی بےغیرتی ہوگی، اچھا تو پرانا والا ہی تھا لیکن بہرحال اب کیا کریں، ہو گئی، اچھا تو پرانا والا ہی تھا. تو بھائی شریعت نے کہا ہے بھائی خوش رہو یار، اب جو نیا ہے اس کو سمجھو یہ بہت اچھا ہے، اب اس پہ شکر ادا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی حد شوہر ہی بدلتی رہو بیٹھ کے. تو طلاق کے بعد، بری چیز ہے طلاق، لیکن ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں وہیں یتفرقا یغنی اللہ کل من ساتھ. اسی طرح خاندانوں میں جب طلاق ہوا کرے، طلاق ہونے نہ دو، بری چیز ہے، لڑوانے کا کام مت کرو میاں بیوی میں، جوڑ پیدا کرو، ہو گئی ہے تو اس کو بھتنگڑ نہ بناؤ، اب بندوقیں نکل رہی ہیں، کچھ نہیں ہے یار، چلو کوئی بات نہیں، عزت گزراؤ، اس کو بولو بھائی کوئی اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے، مر بھی تو سکتا تھا نا، کوئی بات نہیں، بچوں کا باپ تو ہے نا، ملتا رہے گا، خرچہ دیتا رہے گا، بچے مل جل کے پال لینا، تو کہیں اور شادی کرو، اس کی کہیں اور کرائیں، تھوڑے دن میں سب نارمل ہو جاتا ہے. ہاں غم کو سر پہ مسلط کر لو گے تو پھر اس کے بڑے سخت سائڈ افیکٹ ظاہر ہوتے ہیں. میرا نام محمد ذوالقرنین ہے، مفتی صاحب گھر والے شادی نہیں کرا رہے، کہتے ہیں پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شادی ہوگی. 25,000 40,000-45,000 کماتا ہوں، بس کما رہے ہو تو پھر شادی کر کے بتا دو، ہو گئی ہے، کما رہے ہو نا، پھر کیا، گھر والوں سے تو وہ پوچھ کے کرتا ہے جو کما نہ رہو. ہاں کوشش کرو، گھر والوں کی مرضی سے کرو، لیکن وہ کرنے ہی نہیں دے رہے نا، پھر اس کا حل یہی ہے کہ بھائی اب آپ کے تو ہم نے کہا تھا آپ ہماری کرا دو، نہیں کرا رہے تو پھر ہم خود کر کے بتا رہے ہیں. کیا جماعت اسلامی، جماعت اسلامی کی بات ہے، جماعت اسلامی سے پوچھا کرو بھائی. آپ کے کہنے سے بہت سے لوگ شادی تو کرتے ہیں دوسری پر، حالت آنے پر دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں. بالکل صحیح کہا ہے لوگوں نے، یہ جن صاحب نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، آدھی بات سنتے ہیں ہماری، آدھی سنتے نہیں ہیں، شادی کر لیتے ہیں، جب مسائل آتے ہیں یا تو دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں یا بھاگ یعنی پہلی کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ظلم شروع کر دیتے ہیں، یا ٹینشن میں آتے ہیں، ڈپریشن میں آ کے چرس پینا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے بار بار کہتا ہوں، رکشوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے نا، اس کو غور سے پڑھا کرو. ٹرکوں اور رکشوں کے پیچھے بہت کام کی باتیں لکھی ہوتی ہیں. رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر، ورنہ برداشت کر. تو دوسری شادی کرو نبھانے کے لیے، ایسی کی تیسی جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. آج ایک بندہ آیا میرے پاس، دوسری شادی کی ہے اس نے، کہہ رہے میں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی، کسی بیوہ سے کی ہے، چھپا کے رکھا ہوا تھا، پکڑا گیا میں، بیوی نے موبائل دیکھا، کون ہے یہ، اس سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو پکڑا گیا، پتا چلا جی بیوی ہے. کہہ رہا میں بہت ٹینشن میں ہوں، بیوی کو پتا چل گیا میرا ناک جینا حرام کیا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا ہے پتا چل گیا، نکاح ہے نا، بتا دیا آپ نے. کہہ رہے اب میں کیا کروں، اب چھپا کے رکھوں اس کو، باریاں نہیں دی. میں نے کہا یہ نہیں، اب پتا چل گیا، بولو اب تو چل گیا پتا، نہیں پتا تھا تو میں ٹائم کبھی دیتا تھا کبھی نہیں، اب تو پتا چل گیا، اب تو میں اس کو بھی باریاں دوں گا، تمہیں بھی باریاں دوں گا. کہہ رہا وہ تو درگت بنا دے گی. میں نے کہا بنانے دو درگت بھائی، بن کیا کر لے گی بھائی. تو بس اب میں نے کہا حالات آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گے نارمل، اور اگر ابھی سے دو نمبریاں شروع کر دیں تو کبھی بھی نارمل نہیں ہوں گے. جھوٹ بولنا شروع کر دیا نا، نہیں میں وہاں نہیں جا رہا، میں تو باری نہیں دے رہا، میں تو یوں کر رہا ہوں، میں تو مدنی مسجد میں تھا، میں تو فلم دیکھنے گیا ہوا تھا، میں تو سیروزے پہ گیا ہوا تھا، تو ساری زندگی جھوٹ پہ ہی. اب ہو گیا, بولو بھائی میری بیوی ہے, غلط کیا صحیح کیا, اب میں اس کے ایک رات ادھر گزاروں گا ایک رات تمہارے پاس, اس سے بہت بڑی ٹینشن ہوگی لیکن تھوڑے دن یا چند مہینے. جھوٹ کی جو ٹینشن ہے قیامت تک چلتی رہے گی. دیکھو بچہ مر جاتا ہے بڑی ٹینشن ہے, لیکن ہمیشہ نہیں پالی جاتی وہ ٹینشن, صبر آ ہی جاتا ہے. تو بڑے بڑے غم جو ہوتے ہیں نا, جب ایک دفعہ یقینی طور پر ہوں گے یہ ہے تو صبر آ جاتا ہے. عورت کو بھی صبر آ جاتا ہے, ایسا کہیں نہیں ہے کہ قیامت تک وہ روتی رہے گی. تھوڑے دنوں میں یوز ٹو ہو جائے گی, عادی ہو جائے گی, بھائی ٹھیک ہے یار چلو. اگر صبر کرنا چاہے, نہ چاہے تو پھر تو دنیا میں کوئی علاج ہے ہی نہیں. تو اس لیے جو ہے بتا کے کر لو بس اللہ. اور یہ ہمت نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ یہی ہوتا ہے, ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں, دوسری کو لٹکا دیتے ہیں. ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے جہاد کی تیاری ہر مسلمان پر فرض ہے, بات قرآن صاحب اگر بالکل اپنے آپ کو فٹ رکھنا تیار رکھنا یہ ضروری ہے. پراپر وے میں جہاد کے لیے فوج جوائن کرنی چاہیے, انڈیویجولی جا کے کوئی دھماکے شماکے کرنا اس سے ملک میں فساد ہوتا ہے اور غلط تنظیموں کا حصہ بن جاتا ہے آدمی, غلط لوگ یوز کر لیتے ہیں. تو اس لیے پراپر وے میں اب لوگ کہتے ہیں فوج ایسی فوج ویسی, تو اچھے لوگ چلے جائیں فوج, فوج اچھی ہو جائے گی. فوج کوئی آسمان سے تھوڑی اترتے ہیں, یہ ہم لوگ ہی جاتے ہیں فوج میں. تو اچھے لوگ جائیں گے تو اچھے لوگ آئیں گے, برے لوگ جائیں گے تو برے لوگ آئیں گے. تو فوج بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے, جیسی پبلک ہے ویسی کیا ہے, ویسے ہی فوج ہے. لیکن فوج میں ایک بات ہے کہ ان کا جتنے باقی ادارے ہیں نا ان سے اگر کمپیئر کیا جائے تو پاکستان کے پاس صرف اداروں میں ایک ہی ادارہ بچا ہوا ہے جس کو فوج کہا جاتا ہے. تو اگر یہ فوج سویلین کے ہاتھ میں ہوتی تو اتنی بڑی بڑی توندیں ہوتی پھر کہ آج آرمی چیف 8 سموسے کھا کے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر کچھ ہمیں دوسرے اداروں سے ہم کمپیئر کرتے ہیں نا, کمپیئر انڈیویجولی دیکھو گے تو کرپٹ لوگ بھی ملیں گے آپ کو, ایماندار بھی ملیں گے, لیکن اگر ایز اے ادارہ آپ دوسرے اداروں سے کمپیئر کریں تو ابھی بھی فوج کا پلڑا بھاری ہے. اگر اداروں کے حیثیت سے آپ کہتے ہیں اس ادارے نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو میں کمپیئر کر رہا ہوں تو باقی اداروں نے کیا کیا ہے.
میرا نام محمد عابد ہے, میں خود پانڈا کمپنی میں کام کرتا ہوں.
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کمپنی یا ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنا جائز ہے. بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں کہ جاب چھوڑ دیں آپ بڑے مصیبت میں آ جائیں گے. اور بائیکاٹ کرنے والے علماء نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ پروڈکٹ حرام ہے یا ان کمپنیوں میں جاب کرنا حرام ہے. یہ لمبا سوال تھا لیکن میں سمجھ گیا دیکھ کے نا کہ سوال پوچھنے والے کا مقصد کیا ہے. تو جاب کہیں بھی حرام نہیں ہے, کہ چاہے یہودی کمپنی ہو چاہے کوئی بھی کمپنی ہو. لاکھوں لوگوں کی جاب جائے گی تو اس سے غزہ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے, آپ کا اپنا دیوالیہ نکل جائے گا. بھیک مانگو گے جا کے, اور بھیک بھی پھر یہودیوں سے ہی جا کے مانگو گے, صحیح ہے نا. زندگی کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے قرضہ لے کے کھا جاؤ, وہ سب آپ کی زندگی کی دعائیں مانگیں گے, اللہ یہ نہ مرے یہ نہ مرے, یہ مر گیا تو ہمارا ہم گئے. کسی نے میم بنائی ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو دھمکی دی ہے اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو جتنا قرضہ پاکستان نے ہم سے لیا ہے وہ سارا تیرا باپ دے گا, تیرے باپ سے نکلوائیں گے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ جاب ہی چھوڑ دیں گے تو پھر تو آپ اور قرضے تلوں دبیں گے. اچھا بھائی مفتی صاحب روحانی عامل کو میرا, میں آپ کا جو موقف ہے اس سے میں بالکل متفق ہوں, کبھی کسی عامل کے پاس نہیں گیا. لیکن سوال یہ کہ جس کو واقعی جادو کے اثرات وغیرہ کے مسائل کا سامنا ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کریں, اس پر قابو کیسے پائیں, کیونکہ بعض ایسے مریض میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جن کی حالت ہو جاتی ہے کہ گھر کا عام بندہ بھی ان کے قریب نہیں جا سکتا, وہ خود اپنے آپ کو دوسروں کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں. برائے مہربانی اس کا حل بتائیں. اس کا حل عاملوں کے پاس تو بالکل نہیں ہے. سب سے پہلی اس کو کسی سائیکیٹرسٹ کو یا سائیکولوجسٹ کو دکھائیں. بہت دفعہ 99% دماغی مسئلہ ہوتا ہے, ہم اس کو جن سمجھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ بعض دفعہ تو مسئلہ ہوتا ہی نہیں, ڈرامے کر رہا ہوتا ہے. ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں ہم نے دیکھے ہیں, عشق ہوا تھا کسی سے تو اپنے اوپر یہ جن چھوڑیل بھوت مسلط کر لیتا ہے, یا اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے. جب آپ اس کی ڈیپ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مسئلہ بالکل کچھ اور تھا, یہ ڈرامے کر رہا تھا. اور بعض دفعہ جینین کیس ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا دماغی پرابلم ہے. دماغی بیماریاں اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں, اتنی پیچیدہ ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو سائیکولوجسٹ کو دکھائیں, या साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, मेडिसिन से कवर हो जाता है। और शुरू में मेडिसिन से जल्दी कवर हो जाएगा, लोग शुरू में जिन चुड़ैल भूत निकालने में लग जाते हैं उसकी बीमारी पुख्ता हो जाती है, फिर वो मेडिसिन से कवर नहीं होती। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं, बच्चा कह रहा है मुझे जिन नजर आ रहा है, मुझे भूत नजर आ रहा है, मुझे चुड़ैल नजर आ रही है, मुझे साया नजर आ रहा है, डॉक्टर को दिखाया, एक हफ्ता दवा दिए, बच्चे को कुछ भी नजर आना बंद हो गया, न साए नजर आ रहे, ठीक हो गया। बहुत सारे केसेस, भाई 50 साल हमारी उम्र हो गई तो तजर्बा होगा ना। तो मेडिसिन से फौरन झुन चढ़ेल भूत भाग जाते हैं, वो होता कुछ नहीं है, उसको नजर आ रहा होता है, उसका अपने दिमाग में बेचारे के प्रॉब्लम होती है। 1% ऐसा हो सकता है कि वाकई जादू हो या कोई जिन्नात का असर हो। ऐसे भी मैंने केस देखे हैं जो वाकई जिन थे, वाकई जादू का असर था, उसका इलाज मैंने किया है। हालांकि मैं आमिल नहीं हूं, ना मुझे जिन चुड़ैल भूत का इलाज आता है, उसके लिए एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। उसके लिए आप बावजू हो, आयतल कुर्सी पढ़ें, सूरह फलक सूरह नास पढ़ के उस पर दम करें, उसका बाप भी भागेगा इंशाअल्लाह। अगर आप समझते हैं आपके दम से फायदा नहीं हो रहा तो मस्जिद के इमाम के पास चले जाएं, जो भी आमिल ना हो वह इमाम। देखो जिन्नात पर भी ना मशहूर शख्सियतों का एक रोब होता है, एक असर होता है, वो डरते हैं। अल्लाह ने शोहरत एक ऐसी चीज है जिसका एक अलग से रोब होता है। कितने लोग कहते हैं यार, हालांकि मेरा तो घर में यानी शायद रोब ना हो, असल तो यह कि नहीं है, लेकिन अब शर्मिंदगी हो रही है तो बताते हुए फिर आदमी कहता है, तो जिन पे क्या रोब होगा। लेकिन मैंने कई बार तजुर्बा किया, किसी पे जिन चढ़ा, मैं गया, चमाट लगाया, माफिया मांग रहा है वो जिन, बोल रहा है अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दो, मैं चला जाऊंगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं फिर एक लगाया रखे, मैंने तेरी ऐसी की तैसी। तो क्योंकि मशहूर लोगों से इंसानों पे भी रोब होता है और जिन्नात पे भी एक रोब होता है। कितने लोग आते हैं हमसे मिलने के लिए, कह रहे हैं आप पूछे नहीं जा रहा, आपसे बात ही नहीं हो रही, ये एक फितरत है, तो नेचुरल है ये। तो अब जो मस्जिद का इमाम है या कोई ऐसे जो नेक लोग होते हैं, हम तो नेक हैं नहीं, नेकों वाला गेटअप है, अल्लाह नेक बना दे हमें, लेकिन जो सच्ची मुच्ची के नेक लोग होते हैं या मस्जिद का इमाम होते हैं, नमाजी परहेजगार होते हैं, अक्सर तहारत में रहते हैं, आप उनके पास जाओ तो आप तजर्बा करके देखो, उनके दम में असर ज्यादा होगा। आमिलों के पास मत जाओ, ऐसे ही किसी बुजुर्ग के पास चले जाओ, मस्जिद के इमाम के पास चले जाओ, कारी साहब जो सारा दिन कुरान पढ़ते रहते हैं उनके पास चले जाओ, भाई आप सारा दिन कुरान पढ़ते हो, इस पे दम कर दो, तो इंशाल्लाह उससे फायदा होगा। और पानी पे छींटे मारने से और ज्यादा फायदा होता है, यानी पानी पे दम करके ना पानी की छींटे मारा करो। जब पेशेंट की ऐसी हालत हो कि उस पे जिन आया हुआ है, क्योंकि जादू में यही होता है, जिन्नात का असर शुरू हो जाता है, तो आप तजर्बा करके देखें, सूरह फलक सूरह नास आयतल कुर्सी सूरह फातिहा, ये जो मसनून आमाल है ये पढ़ के आप पानी पे दम करें और जोर जोर से पानी की छींटे मरीज के चेहरे पे मारें, तो इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा वो। फिर भी नॉर्मल नहीं होता तो सब्र करें, फौरी तौर पे नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। असल में होता पता है क्या है, जिन्नात मायूस हो जाते हैं कि ये ज्यादा हमें लिफ्ट नहीं करा रहा है, ये ज्यादा टेंशन में नहीं आ रहा है, इधर उधर भाग नहीं रहा है, तो वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बदल देते हैं, कह रहे यार। और जो ज्यादा टेंशन लेता है इन चीजों की, जिन्नात फिर वहां बसेरा करते हैं। तो 1% जिन भूत का केस हो सकता है, लेकिन वो उसका हल यही है। उसके अलावा आमिलों के पास तो जो गया ना मरीज ठीक हो गया ना, दूसरा बंदा मरीज बन जाएगा, मैं बता रहा हूं आप, तुम्हारी नस्लों में जिन चुड़ैल भूत ही रहेंगे आप। तो ये आपको लिख के दे दूं मैं, मुफ्ती से गोल्ड 122 ग्राम की ज़कात कितनी निकलेगी, 122 ग्राम को 40 पे डिवाइड कर दो भाई, इतनी निकलेगी। मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश है कि जैसे जामत रशीद कुलियत शरीयत 4 साल का आलिम कोर्स करवा रहे हैं ग्रेजुएट्स को, तो मेहरबानी होगी ऐसे आलिम के कोर्स वीकेंड में भी शुरू करें ताकि मुझ जैसे लोग भी इस्तेफादा करें। भाई आलिम का कोर्स वीकेंड में नहीं हो सकता कि हफ्ते में एक क्लास हो और आप आलिम बन जाएं, उसके लिए 25 साल लग जाएंगे आपको। तो 4 साल में तो 5-5, 6-6 क्लासें होती हैं डेली, तो जाके आलिम होते हैं। हाँ ये जरूर है कि शरीयत की जो बेसिक तालीमात हैं उनका एक कोर्स मुख्तसर होना चाहिए, जैसे फाहमेदीन कोर्स विनोरी टाउन वालों ने शुरू किया था, इस तरह के कोर्स वो भी चला रहे हैं तो चलाने चाहिए। अल्लाह करे मैं भी चला लूं कोई ऐसा कोर्स, तो सोचता रहता हूं बस। आपके वीडियो बयानात को 8-9 साल का अरसा हो गया, लेकिन आपके सोशल मीडिया या चैनल की टीम प्रोफेशनलिज्म से कोसों दूर है, थोड़ी जिम्मेदाराना टीम रखें तो पुराने बयान का नया नया बनाकर अपलोड न करें क्योंकि इससे कंफ्यूजन होती है।
पुराने बयान नहीं अपलोड होते, एक हफ्ता पुराना बयान अपलोड होता है, एक हफ्ता। बहुत ज्यादा पुराना बयान तो जब अपलोड होता है बयान ही ना मिल रहा हो, मैं सफर पे होता हूँ, बयानात के नागे होते हैं तो फिर उठा के चला देते हैं। तो क्या है, पुराना है तो क्या हो गया, है तो बयान ही ना, कोई ये तो नहीं कि गलत बातें हो रही होती हैं उसमें। तो ये मजबूरी में ऐसा करते हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं करते। मूवी से बब की भी बहुत अरसे सुन रहा हूँ, इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और यार शर्म आती है चश्मा लगाते हुए, क्या करें यार, लगाना पड़ रहा है। कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। देखो यार बुजुर्ग बुजुर्ग लगता हूँ इससे मैं। एक दिन मैंने ऐसा चश्मा लगाया तो अजीब सा नजर आ रहा है, एक इधर से बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, उधर से थोड़ा अजीब सा। मैंने कहा ये हो क्या गया, इधर का गिलास चेंज है, इधर किया तो गिलास ही नहीं था इसमें। आगे मैंने बहुत सुन रहा हूँ, इससे पहले बहुत कुछ सीखना मिलता है और एंटरटेनमेंट एक अलग। जजाकल्ला, एक छोटी शिकायत, आपने सबसे पहले इंजिल मिर्जा को एक्सपोज करके थोड़ा ढीला छोड़ दिया है, आपकी जगह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों खान ने ले ली है, आफाक खान और अंबार खान ने इंजीनियर की भी मंजी बेहतरीन तरीके से ठोक के रखी है, और साथ में जो और फितने फूट रहे हैं। अच्छा भाई, उन्होंने भी उसको भी यानी ताकुब किया है। मुफ्ती साहब आपसे सवाल, इस जाहिल आरिफ, अबे क्या कर रहे हो, सदर को कह रहे हैं आरिफ अलवी, जो हालिया बयान सोशल मीडिया वायरल है, कोई इतनी अंधी तकलीफ कैसे कर सकता है। आरिफ अलवी ने जो बयान दिया है ना, ये उन्हीं बयानात में से एक बयान है जो स्लिप ऑफ टंग होता है, कि कहना कुछ और चाह रहे थे, मुबालगा राई में कुछ और निकल गया। तो ऐसे मौके पे फौरन पकड़ के गुस्ताख और गर्दन उड़ाने के फतवे बिल्कुल ठीक नहीं है, कल आपसे भी गलती होगी। बाकी उसने इमरान खान की मोहब्बत में गुलू किया और वो जो तारीफ की वो बिल्कुल काबिल मजम्मत है, उसकी हम कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन होता ये है कि इंसान जब बात कर रहा होता है, बाज दफा मुबालगा आराई में ऐसे जुमले जबान से निकल जाते हैं उसके, तो अगले को माजरत का मौका देना चाहिए, ये बोलना चाहिए भाई आप ये आपने मुबालगा आराई की है, आप इस पे एक्सक्यूज करें। लेकिन फौरन गुस्ताखियों के जो फतवे लगते हैं और पैगंबर के बराबर करार दे दिया और ये यूं कर दिया, और ये बिल्कुल गलत है। स्लिप ऑफ टंग ये सहाबा से भी साबित है और ये हमेशा से होता है, क्योंकि ये जो कौम में इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी फैली हुई है ना, ये तुम्हें मरवाएगी। कल तुम्हारी जबान से भी कोई गलत लफ्ज निकल जाएगा, तो भाई अगले को मौका दो। तो आरिफ अलवी को चाहिए वो एक्सक्यूज कर ले कि भाई मैं मुझसे मुबालगा आ रही हो गई, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मेरी जबान से गलती से ऐसा लफ्ज निकल गया है जिसमें मैं क्या करता हूँ, माजरत करता हूँ। वो अल्फाज तो गलत है, उसको मैं उसकी वो नहीं कर रहा कि भाई वो इतनी तो पैगम्बरों को भी वो इतनी यानी इज्जत नहीं मिली या इतने लोग नहीं, लेकिन आरिफ अलवी मुसलमान है, कोई मुसलमान पैगंबर की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। वरना वो नमाज क्यों पढ़ता भाई, वो ज़कात क्यों देता, उसका उलमा से ताल्लुक क्यों होता। लेकिन इंसान है, तो हमारे यहाँ जो फौरन गिरफ्त करके फतवेबाजी शुरू होती है उसको दो टके का नहीं छोड़ते भाई, ये जज्बातियत से अब निकलो, इससे मजहब बदनाम होता है दुनिया में। और ये दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा, सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है, हालांकि गलतियां तो सबसे हो रही है पूरी दुनिया में। लेकिन जब इंसान अमल की दुनिया में जीरो हो जाता है ना, तो फिर इन चीजों में वो शेर होता है। तो आरिफ अलवी को चाहिए एक वजाहती बयान दे दे, भाई मुझसे गलती हुई है, मैं ये कहना कुछ और चाह रहा था और मेरे से मुबालगा राई में कुछ और अल्फाज निकल गए, एक्सक्यूज कर ले बस खत्म। तो एक्सक्यूज बहरहाल जरूर करना चाहिए, माजरत जरूर करनी चाहिए आरिफ अलवी को। जी
सर, उन्होंने ये कहा है कि नबियों में भी अल्लाह ताला ने वो क्वालिटीज नहीं दी जो इमरान खान को अल्लाह ताला ने खूबी दी है इस वक्त।
नहीं, ये नहीं कहा कि नबियों में भी जो क्वालिटीज नहीं थी, मकबूलियत बोला है।
यही मकबूलियत,
मकबूलियत का मतलब शोहरत। तो अंबिया में ऐसे अंबिया आए हैं जिनको जरा भी शोहरत नहीं मिली, आए किसी ने फॉलो नहीं किया, शहीद हो गए।
इसमें कोई मदद स्लिप ऑफ टंग नहीं लगता।
नहीं देखे, गलत लफ्ज जरूर है, बाज दफा कहना कुछ चाहता है निकल कुछ और जाता है। उसके
नबियों को नहीं दे पाए अल्लाह ताला ने इसको,
कोई बात नहीं, सॉरी करने दें उसको,
अभी तक तो नहीं किया
कर लेना, ये गलत किया जो सॉरी नहीं कर रहा, वो बोल दे एक बयान, भाई मैं कहना ये मेरा मकसद मकबूलियत से ये नहीं था, ये था तो, या जो भी मकसद था, आप अल्फाज आपके बहरहाल गलत थे, आप बोल दें भाई मुझसे गलती हो गई। तो हमारी कौम तो सर पे चढ़ रही है ना, तो इसलिए मौका दे दें आप उसको, बोले भाई कि आप ये अल्फाज जो है ये आपके जबान से गलत अल्फाज थे, लेकिन मैं ये हल्फिया बोल सकता हूँ कि नीयत उसकी ये नहीं थी। कोई भी मुसलमान कभी भी किसी शख्सियत को पैगंबर पे तरजीह देने का सोच भी नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इमरान खान ने खत्म नबूवत का लफ्ज गलत कहा तो लोगों ने कहा इसके मुंह से खत्म नबूवत का लफ्ज नहीं निकल रहा,
اس سے پتا چلتا ہے اس کا ختم نبوت سے ایمان نہیں ہے. یار یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا. پیچھے زندگی دیکھی جاتی ہے. علماء صلحہ کے خاندان میں سے وہ کیوں عمران خان کو یا کسی کی تعریف میں پیغمبر پہ اس کو ترجیح دے گا؟ لفظ غلط بولے اس کو چاہیے سوری کر لے, بس ختم ہو گئی بات. باقی نیتوں پہ شک کرنا کہ اس کا ایمان خراب ہے اور وہ کافر ہے یا وہ مرتد ہے یا وہ توہین رسالت کا مرتکب ہے, میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو سوری نہیں کرنی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو سوری کرنی چاہیے. مفتی صاحب دریافت یہ کرنا تھا کہ تصویر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, جبکہ جمہور کا پھر علماء دیوبند تصویر کو سختی سے حرام قرار دیتے ہیں. دور حاضر میں تو یہ بات کہیں آگے نکل چکی ہے, آپ اپنی رائے سے آگاہ فرمائیں. تیسیوں دفعہ اپنی رائے اور علماء کی اور مفتی تقی صاحب کی رائے بتا چکا ہوں بھائی. ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے اس کو ہم اس تصویر محرم میں داخل ہی نہیں سمجھتے, مضاحات لخلق اللہ نہیں ہے. باقی اس پہ ڈیٹیل سے میں کئی بار جواب ریکارڈ کروا چکا ہوں. مفتی صاحب کچھ طلبائے ہوئے ہوں آپ سے ملاقات کے, کہاں ہیں تو ٹھیک ہے. السلام علیکم. کتنے ہیں؟ دو ہیں, آپ جلدی سے ابھی مسافہ کر لیں. جی آ جائیں مفتی صاحب. ہماری کولڈ ڈرنک کی دکان ہے اور ہم نے بائیکاٹ سے پہلے بہت سی اسرائیلی پروڈکٹ خریدی تھیں, جیسے پیپسی اور پتہ نہیں سیون اپ, ڈیو وغیرہ وغیرہ. اب ان پروڈکٹس کو ضائع کرنا چاہیے, بیچنا چاہیے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں. آپ ضائع کریں گے آپ کا لاکھوں کا نقصان ہوگا. اسرائیل کو نقصان ہو نہ ہو, غزہ میں فائدہ ہو نہ ہو, آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کچھ لوگ ہیں جو غیرت میں آ کے ضائع بھی کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں. السلام علیکم بھائی, آپ سے بھی میں نے توجہ نہیں دیا, دوبارہ آ جائیں. وہ ادھر میں چل گئے. تو السلام علیکم, کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جامعہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست, اللہ خوش رکھے آپ. اچھا کچھ لوگوں نے ضائع کر دی ہیں, کچھ نہیں کر رہے, تو فتویٰ نہیں ہے اس بارے میں کچھ. تو کون کون کتنے لوگ ضائع کریں گے؟ کروڑوں کا اپنا نقصان ہو جائے گا بھائی, اپنا نقصان ہو جائے گا. مفتی صاحب سوال یہ کہ ایک بندہ اگر 15 سال میں بالغ ہوتا ہے تو 15 سال اسلامی سال دیکھے جائیں گے یا اسلامی سال دیکھے جائیں گے؟ مفتی صاحب میں نے اپنی صدر عارف الوی کی میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, خوب سمجھ لیں. صدر عارف الوی کو چاہیے سوری کرے, معذرت کرے. اور آپ کو بس میں یہ کہہ رہا ہوں, گستاخیوں کے فتوے فوراً مت لگاؤ, بس دونوں کو اصلاح کی ضرورت ہے. ہم کسی کو گستاخ قرار نہ دیں, لیکن اگلے کو کہیں آپ غلطی پہ کیا کریں, معذرت کریں. آپ معذرت پہ تو مجبور کرنا چاہیے کیونکہ الفاظ بہرحال نامناسب ہیں. میں نے اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دیا تم آزاد ہو, کسی بات پر جھگڑا ہوا, میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی بلکہ میری طرف سے جو پابندیاں میں لگا رہا تھا تو طلاق ہو گئی ہے. نہیں ہوئی ہے بھائی, اس سے بیوی ویسے بھی آزاد ہی ہوتی ہے, اسی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے, جو تم ہو تم وہی ہو. ہاں اگر یوں کہتے میرے نکاح سے آزاد ہو یا میری طرف سے مجھ سے آزاد ہو تو پھر طلاق مراد ہوگی. مجھ سے کا مطلب میرے نکاح ہی ہوتا ہے. یا بیوی طلاق مانگ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو, مجھے آزاد کر دو, میں نہیں رہ سکتی, مجھے طلاق دے دو, پھر آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے تم آزاد ہو, تو پھر یہاں طلاق کے جواب میں کہا گیا ہے. جب تک ایسا کوئی قرینہ نہ ہو تو صرف آزاد کے لفظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی. آج کل لوگ وہمی ہو گئے, ذرا ذرا سی بات پہ طلاق کے فتوے دے دیتے ہیں. ایک کسی نے کوئی کلپ ریکارڈ کروا کے یوٹیوب پہ ڈال دیا کہ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں لوگ اپنی بیوی سے زنا کریں گے, حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اور پھر اس میں کہا کہ لوگ کنایتن طلاقیں دیں گے اور پھر بیوی کو رکھ رہے ہوں گے, تو لوگ اس کلپ کو سن کے اتنے وہمی بن گئے. تو ایسا نہیں ہے بھائی, وہمی نہ بنے, طلاق دینے سے ہوتی ہے, نہیں دیں گے تو نہیں ہوگی. ہمارے خاندان کے لوگ مل کر پکنک پر جاتے ہیں لیکن سفر کے دوران بس میں تیز آواز میں گانے بجاتے ہیں, کوئی منع بھی نہیں کرتا. ایسے میں میرا ان کے ساتھ جانا کیسا ہے جبکہ میرے سارے گھر والے بھی جاتے ہیں؟ جانا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہتر تو یہ ہے کہ نہ جائیں, اور جائیں تو آپ پکنک کو فوکس کریں, گانوں کو فوکس. کہاں گانے تو ہر جگہ ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں. میرے یہاں جہاں میں کبھی کبھار جم میں جاتا ہوں وہ اللہ کا شکر ہے میرے تمام میں گانے بند کر دیتے ہیں, لیکن ویسے دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے گانے لگے ہوئے ہیں, تو کسی کام کے نہیں رہو گے آپ. ہاں وہاں جو تقریب ہوگی اس میں گانے بجانے نہ ہو, اگر ہو رہے ہیں تو آپ وہاں سے الگ ہو جائیں. جیسے آپ پکنک پہ گئے وہاں بھی پروگرام ہی ڈانس کا ہے تو یہ تھوڑی جائز ہوگا بھائی. تو پروگرام ڈانس کا نہیں ہے, جائز ہے فشنگ کرنی ہے اور کسی نے گانے لگائے ہوئے ہیں تو اس کو منع کر دو بھائی, یہ کام مت کرو. لیکن آپ اپنے کام کو فوکس کریں کیونکہ یہ چیزیں اتنی کامن ہو گئی ہیں کہ اب کسی کام کا رہے گا ہی نہیں آدمی, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو گھر والوں کو بول دو محبت سے بھائی گانے مت لگاؤ, انسانیت پہلے ہے یا دین, اپنے علم کی روشنی میں بتائیں. یہ سوال سیکولر لبرل لوگ بہت چلاتے ہیں کہ پہلے انسانیت ہے بعد میں مذہب ہے, اور بلکہ یہاں تک کہتے ہیں پہلے انسانیت کا آپس کا رشتہ ہے پھر مذہب کا رشتہ ہے. یہ ایسے جیسے مذہب اور انسانیت دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اہل حدیث لوگ بولتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی بات کو لوگے یا نبی کی بات کو لوگے. بھائی ابو حنیفہ کو ہم نبی کے مقابلے میں نہیں لاتے, آپ کے مقابلے میں لاتے ہیں. نبی کی بات کی ایک تشریح وہ ہے جو ابو حنیفہ کرتے ہیں, ایک تشریح وہ ہے جو آپ کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ نبی کی بات کو زیادہ اچھا سمجھتے تھے بنسبت آپ کے, تو آپ اپنا ابو حنیفہ کا مقابلہ نبی سے نہ کرایا کریں, ابو حنیفہ کا مقابلہ آج کل کے مولویوں سے کرایا کریں. تو ہم نبی کے مقابلے میں لے آتے ہیں ان کو. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا انسانیت کا رشتہ پہلے ہے یا مذہب کا رشتہ پہلے, مذہب کے رشتے میں انسانیت کے رشتے کو سب سے زیادہ آلریڈی ویلیو دی جا چکی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تبھی کافر کی لاش کی بھی اسلام میں توہین کی اجازت بولو نہیں ہے, تبھی جنگ میں کسی بوڑھے بچے کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, بوڑھے کو بھی بچے کو بھی عورت کو بھی. قیدیوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے, تو جو جانی مسلح بنانے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی کافر نے آپ کو قتل کیا ترسا ترسا کے تڑپا تڑپا کے, تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ جب آپ اس کو پکڑے تو آپ بھی تڑپا تڑپا کے قتل کریں, آپ گردن اڑا کے قتل کریں گے اس کو. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا عورانیین قبیلے کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بہت ظلم کیا تھا, تو آپ نے بھی ان کو بہت سخت سزا دے کے قتل کیا. وہ حدیث بالاتفاق منسوخ ہے کیونکہ نبی نے مسلح بنانے سے منع کیا, اللہ نے پھر بعد میں حکم دے دیا کہ اب اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کافر کو آپ تڑپا تڑپا کے قتل کریں. نہ وہ جتنا بھی بڑا ظالم ہو اگر اس کا قتل کرنا ہے تو آرام سے قتل کیا جائے گا. تو مذہب نے انسانیت کے رشتے کو آلریڈی سپیریئر بولو رکھا ہے, حتیٰ کہ آپ کا اگر غیر مسلم پڑوسی ہے اس پر بھی احسان کا ثواب ملے گا آپ کو. صدقات و خیرات کا ثواب جیسے مسلمان کو پہ صدقہ کرنے کا ملتا ہے, ایسے ہی غیر مسلم کو بھی. اتنی انسانیت ہے کہ ان کو اپنی عبادت گاہ میں جانے کی اجازت دے دی. اسلامی حکومت ہے لیکن اجازت ہے کہ آپ جا سکتے ہو اپنی عبادت گاہ میں. تو اس لیے اب ہمیں یہ بتانا کہ اسلام کا اور مذہب کا رشتہ بعد میں انسانیت کا پہلے, تو یہ فنٹر گیری ہے. اور آپ دیکھ لو غیر, ایک بات میں بار بار کہتا ہوں, آپ کو غیر مسلموں کے ہاں عورت کے حقوق ملیں گے, اسلام کے ہاں عورت کے حقوق ملیں گے. کیسے؟ ماں کے حقوق, بیٹی کے حقوق, بہن کے حقوق, بیوی کے حقوق, الگ الگ کیٹاگری ہے. انگریزوں کے ہاں ماں کے حقوق نہیں ملیں گے آپ کو, بہن کے الگ سے حقوق بولو نہیں ملیں گے, بیٹی کے الگ سے حقوق نہیں ملیں گے. بس وومن رائٹس ہے, ویمن رائٹس کہ عورتوں سے آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں. تو مبہم باتیں کی ہوئی ہیں بھائی. عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو وہ انسان ہے نا, تو اس کا حق بہت زیادہ ہے. آپ نے اوف بھی نہیں کرنا, آپ نے سارا خرچہ اٹھانا ہے اس کا. وہ بیمار ہوتی ہے, ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی ہے. آپ مریں گے تو بیٹی کو وراثت ملے گی, غیر مسلموں کے یہاں وراثت ملتی ہے؟ نہیں ملتی. تو انسانیت کے حقوق کو سب سے زیادہ فوکس کس نے کیا ہے؟ اسلام نے کیا ہے. اس لیے اسلام اور انسانیت کو الگ الگ بنا کے پیش مت کیا کرو, بلکہ اسلام پر اگر عمل نہیں کرتے تو جتنے انسانوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں نا, اتنے پھر کہیں بھی پامال نہیں ہوتے. کیونکہ اگر آپ اسلام کو بیچ سے ہٹا دیتے ہو, ماں کے حقوق پامال ہوتے ہیں, ماں کے حقوق کو ایکسپلین کرنے والا کوئی بھی نہیں. بیوی کے حقوق پامال ہوتے ہیں, آپ کی سینکڑوں انٹیوں سے آپ کی دوستی ہوتی ہے انلیگل, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسلام تو باؤنڈ کر دیتا ہے بھائی, جو آپ کی بیوی ہے اس کے علاوہ کسی کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے. تو بیوی کے حقوق زندہ ہوتے ہیں. سارا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ شوہر. بیوی کے حقوق کیا ہو رہے ہیں؟ زندہ ہو رہے ہیں. شوہر کے حقوق بھی مل رہے ہیں اس کو. شوہر بھی تو انسان ہے نا, میں تو بھول ہی گیا تھا, تو ذہن سے نکل گیا تھا اصل میں. شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ بیوی اس کے فرما بردار بن کے زندگی گزارتی ہے, تو اولاد دیتی ہے اس کو, وغیرہ وغیرہ. تو انسانوں کے حقوق کے لیبل لگانا بہت آسان ہے بھائی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں مذہب کا رشتہ سب سے سپیریئر ہے, کیونکہ مذہب کا حق سب سے سپیریئر ہے, کیونکہ اس میں انسانوں کے حق سب سے سپیریئر ہے. ہاں, خدا کے مقابلے میں انسانوں کے حقوق نہیں ہوں گے, اور ہوتا بھی نہیں ہے. خدا, اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے پاس 1 کروڑ روپے ہے جس پہ 2.5 لاکھ زکات بنتی ہے, اور تمہارے اوپر غفار بھائی کا قرضہ ہے 50 لاکھ, تو 50 لاکھ پہ زکات بنے گی, 50 لاکھ پہ نہیں بنے گی.
کیوں؟ اگر تم نے پورے 1 کروڑ پہ زکات دے دی تو ہو سکتا ہے تم غفار بھائی کا قرضہ پی جاؤ، تو قرضہ پہلے ادا کرو زکات بعد میں دو. تو اللہ بھی سپیریئر ہے، لیکن وہ کتنا ارحم الراحمین ہے، اس نے بھی مخلوق کے مقابلے میں اپنے حق کو کیا کر دیا، پیچھے کر دیا. حج فرض نہیں ہوتا اگر آپ پہ قرضہ ہو، کیونکہ حج کرو گے تو قرضہ پی جاؤ گے. تو اللہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا، میں تو مستغنی ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، وہ تو بےچارا بھوکا مرے گا، تو اس لیے اس کا حق ادا کرو. بلکہ اللہ نے آپ کی اپنی جان پر اپنے حقوق کو چھوڑ دیا ہے. آپ بھوکے مر رہے ہو، اللہ نے کہا خنزیر کھا لو، میں اپنا حق چھوڑتا ہوں. بھائی خنزیر سب سے زیادہ حرام ہے نا، کیا خیال ہے؟ اسلام میں سب سے ناپاک گوشت کس جانور کا ہوتا ہے؟ خنزیر کا. جہاں بھی اللہ نے خنزیر کو حرام کیا، وہاں اللہ نے کہا اگر بھوک سے مر رہے ہو تو کھا لو. تو انسانیت کو اس سے زیادہ اور کیا پروٹوکول چاہیے بھائی، اور کیا چاہیے؟ اس لیے اسلام سپیریئر ہے. اس میں غیر مسلموں کا بھی ہے، اپنی ذات کا بھی خیال کیا گیا ہے، اور اللہ کے حقوق کا بھی خیال کیا گیا. یہ جو نعرہ لبرل لوگ لگاتے ہیں نا کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں، اصل میں ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ کو بالکل اس سائڈ پہ کر دو. آپ اللہ کو کیا کر دو؟ بالکل پرے کر دو. تو اللہ کہتا ہے میں سب سے پہلے ہوں بھائی، ہاں میں خود تمہارا خیال کروں گا. تو سپیریئر اللہ ہے. تو جب بھی کوئی کہا کرے نا انسانیت کا رشتہ پہلے یا مذہب کا رشتہ پہلے، تو آپ بولا کریں مخلوق کا آپس میں رشتہ پہلے یا مخلوق کا خالق سے رشتہ پہلے. بھائی مخلوق کا خالق سے رشتہ پہلے، آپس کا رشتہ بعد میں. پھر خالق خود ہی مخلوق کے آپس کے رشتے کو ترجیح دے دیتا ہے. میرے بھائی انسانیت پہلے، یہ ہو گیا میرے بھائی. جلدی جلدی بہت سارے سوال آ گئے آج. اللہ کو قربانی بہت پسند ہے. میں ایک اچھی جاب کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر دین کی خدمت کے لیے وقف کر دینا چاہتا ہوں، کیا میں صحیح ہوں؟ یہ میرا بیان جو آج کیا نا، یہ یہی تھا کہ کوشش وہ کرو جس کو اللہ نے کوشش قرار دیا ہو. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کی خدمت میں لگ جانا، یہ علماء جن کا بہت زیادہ توکل ہو ان کے لیے تو جائز ہے، وہ بھی ہر عالم کے لیے نہیں، جو بہت متوکل ہو. نارمل یہ جائز نہیں ہے، نارملی حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ مال کمانا بھی فرض ہے. سمجھتے ہو؟ حج اللہ فرض نہیں کرتا جب تک آپ کے پاس اتنی آمدن نہ ہو کہ آپ جائیں واپس آئیں اور اس دوران بھی بچوں کا خرچہ دے کے جائیں. تو اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین میں لگ جانا یہ جائز ہی نہیں ہے. کمانا بھی کیا ہے؟ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے کمانا. تو یہ وہ خدمت ہوگی جو اپنی مرضی سے ہوگی، جو یہ قربانی کہلائے گی نہیں. مثال کے طور پر آپ اللہ کے لیے اپنا بازو کاٹ دیں کہ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہوں، یا آپ کہیں میں اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہوں، جان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہا ہوں، پشن گولی ماری اور اللہ کے لیے قربانی دے دی آپ. تو بھائی قربانی تو ہے، لیکن یہ اس قربانی کو اللہ مانتا ہی نہیں ہے، خودکشی کہلائے گی یہ. تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جاب لیس ہو جانا، قربانی تو بہت بڑی ہے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے، لیکن اس قربانی پہ 2% کا ثواب ملے گا نہیں، بلکہ الٹا گناہ ملے گا، اور پھر لوگوں سے پیسے مانگو گے. ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، اگر مرد کوئی خبریں دیکھے اس میں کوئی عورت اینکر ہو اور اس کو دیکھے، دیکھنے سے مرد کے دل میں غلط خیال نہ آئے تو اسے علاج کی ضرورت ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ وہ بےچارے نے ایک جملہ کہہ دیا لوگوں کو، لبرل لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کہ جو بہت براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں. لبرل لوگ کہتے ہیں لیڈیز ویڈیز میں گھومتے پھرتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، آدمی کی نظر اچھی ہونی چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے. ان کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے تھوڑا مبالغہ کر دیا، ورنہ ڈاکٹر صاحب بھی اتنے سمجھدار ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں کہ جو بھی جس عورت کو دیکھ ایک دم ٹرک پیدا ہو. تو ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے، تو کسی کا ریکارڈ لگانا ہو تو پھر تو کوئی بھائی، یہ کس بات کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے نا، کن لوگوں پہ رد کرنے کے لیے کہا ہے؟ ورنہ نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ جس عورت کو بھی دیکھو پاگل ہو جائے آدمی اس کے پیچھے. بعض دفعہ پاگل ہوتا ہے، بعض دفعہ ریورس بھی ہو جاتا ہے، آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کیوں میں نے دیکھ لیا. تو اس کا تعلق ہے آپ کی ایج سے، شادیوں سے، ٹھرک سے، صحت سے، سب چیزیں ہیں. پھر اٹریکشن سامنے والے میں کتنی ہے. بعض دفعہ آپ بالکل چھڑے چھاٹ کنوارے، بالکل جوان، بیلنس فل ہے آپ کے اندر، لیکن پھر بھی آپ کا دیکھنے کا دل نہیں، کیونکہ آپ کو سامنے والے میں اٹریکشن ہے ہی نہیں. بعض دفعہ سامنے والی بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے، لیکن آپ کا دل اس لیے مائل نہیں ہو رہا کہ آپ کے اندر بیلنس بچا ہی نہیں ہوتا. وہ فزیکل فٹنس کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون لیول آپ کا کیا ہو گیا ہوتا ہے، ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے، بیلنس ہی نہیں آپ کا. یا بعض دفعہ بیلنس ہے لیکن آپ کو حلال میں اتنی سیٹسفائی ہو چکے ہیں کہ اب آپ کا کوئی آپ کی توجہ ہی نہیں ہو رہی اس کی طرف. بعض دفعہ تقوی کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، بعض اللہ والے ایسے بھی ہیں کہ وہ تقوی کے ایسے لیول پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ ان کو گناہ میں طبعی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کا خوف کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے. تو ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں, تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک نہیں سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کراچی کا لونڈا ہو یا پنجاب کا یا کے پی کے کا یا بلوچستان کا یا سندھ کا, پاکستانی ہو, عمر 18 سے 30 سال ہو, شادی نہ ہوئی بھی ہو, پھر وہ کسی جوان لڑکی کو دیکھے اور یہ کہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا, اس میں اس کا امکان ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, بکواس کر رہا ہے, کیونکہ ایک سے ایک ٹھرکی یہاں پڑا ہوا ہے. تو میں نے تو اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے, کوئی خوبصورت لڑکی کسی پرابلم میں ہونا, سب جائیں گے اس کی پرابلم دور کرنے کے لیے. بیچاری 99 سال کی بڑھیا جو پرابلم کا مجموعہ ہے اسے نہیں پوچھ رہے ہوں گے. یہی تو ٹھرک ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی مراد یہی ہے, کیا سالگرہ کے دن مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں, صدقہ کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, سالگرہ ہے, بیکار فضول چیز ہے. لاہور سے آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. کہاں ہیں؟ اچھا آ جائیں ملاقات کر. نماز کے بعد اگر گرمی لگے تو دوپٹہ ہلکا پھلکا لے سکتے ہیں کیا, اس سے فرشتے غریب ہیں؟ بھائی سر کا دوپٹہ اگر نماز میں ایسا ہے کہ سر کے بال نظر آ رہے ہیں, باریک دوپٹہ ہے, تو نماز نہیں ہوگی, چاہے گرمی ہو یا سردی ہو. ماشاء اللہ کہاں سے ہیں؟ ماشاء اللہ, چلیں جی, اللہ خوش رکھے آپ. نماز کے وقت یا نماز کے بعد؟ ہاں نماز کے بعد تو دوپٹہ اتار بھی سکتی ہیں اگر کوئی غیر محرم نہیں ہے گھر میں. مفتی صاحب میری جس سے منگنی ہوئی ہے وہ لے پالک ہے, اس سے نکاح میں اس کے اصل والد کا نام لکھا جائے گا؟ اصل والد کا نام لکھا جائے گا. ولدیت چینج کرنا گناہ کبیرہ ہے, کہیں بھی ڈاکومنٹ میں آپ سوتیلے باپ کا نام نہیں ڈال سکتے, بہت بڑا جرم ہے یہ, قرآن نے روکا اس سے. آج یہ جرم لوگ بہت کر رہے ہیں, بچہ لے کے پال لیتے ہیں اور سوتیلے باپ کا نام ڈال دیتے ہیں اس میں, بالکل غلط ہے. سوتیلے باپ کو سرپرست میں ڈال دیں. ابھی نادرا میں سرپرست کا خانہ بھی ہے, لیکن اگر اصل باپ کا پتہ نہ ہو تو ڈالیں. بعض دفعہ بچہ گم شدہ ہوتا ہے, باپ کا نہیں تو پھر سرپرست میں. اگر اصل باپ کا پتہ ہے تو پھر وہی ڈالنا پڑے گا, کیونکہ باپ کے ہوتے ہوئے سرپرست کے خانہ میں ڈال دینا یہ باپ کے ساتھ توہین ہے. بعض خواتین کیا کرتی ہیں, ڈیورس کے بعد بچوں کو باپ سے ملنے نہیں دیتی, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمیں پوچھا ہی نہیں, ملے ہی نہیں, تو ہم اپنا باپ کا نام کیوں ڈالیں. بھائی باپ نے اگر جان بوجھ کر بھی نہیں ملا ہو نا تو بھی باپ کیا رہتا ہے؟ باپ ہی رہتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو پوچھا نہیں, اور بعض دفعہ پوچھ رہا ہوتا ہے, عورت آنے نہیں دیتی وہاں تک. یہ بڑا ایک ہماری سوسائٹی میں فالٹ چل رہا ہے, ڈیورس کے بعد عورت شوہر کو بچوں سے ملنے نہیں دیتی. ساری عورتیں نہیں بھائی, بعض عورتیں تو ملنے نہیں دیتی, ان کا ذہن خراب کرتی ہیں. جب وہ بچے بڑے ہو کے اسٹیبل ہو جاتے ہیں تو پھر باپ کہتا ہے ملو ان سے, تو وہ کہتی ہیں دیکھو جب تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی ملا نہیں, اور جب تم اسٹیبل ہو گئے مل رہا ہے. بھائی وہ پہلے بھی مدد کرنے کے چاہتا تھا, ملنا چاہتا تھا, آپ نے ملنے نہیں دیا, اب بڑے ہو گئے ہیں تو اس لیے مل رہا ہے وہ. تو بچوں کو ایسے موقع پہ چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں مت آئیں. اگر بچے ماں یا باپ میں سے کسی کو بھی چھوڑیں گے, اس سے بڑا جرم اس کائنات پہ پھر کوئی ہوگا نہیں, کیونکہ اللہ نے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا بتایا ہے؟ ماں اور باپ کا. صحابی نے, نبی نے فرمایا اکبر الکبائر کا میں تمہیں بتاؤں, موبقات جو انسان کو بالکل ہلاک کر دیں, وہ جرائم جو بالکل تباہ و برباد کر دیں, جو کبائر میں بھی کبیرہ ہیں. صحابہ نے کہا بتائیں, آپ نے فرمایا شرک. سب سے پہلے کیا ہے؟ شرک. اس کے بعد فرمایا عقوق الوالدین, ماں باپ میں سے کسی ایک کو ناراض کرنا. تو اس سے بڑی ناراضی کیا ہوگی کہ اولاد بڑی ہو گئی اور باپ سے مل نہیں رہی ہے وہ. یہ بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں بھائی, اب ہر چار دن بعد کیس آیا ہوا ہوتا ہے, باپ سے ملنے نہیں دیا, وہ باپ جو ہے نا وہ ماں کہہ رہی ہے اب اتنے بڑے ہو گئے, 20 سال نہیں ملا, 17 سال نہیں ملا. بھائی اس میں باپ کی غلطی ہو تو بھی, غلطی نہیں ہو تو بھی, اب جب بڑے ہو گئے تو اب اولاد کی ذمہ داری وہ اپنے باپ کو تلاش کریں, ماں کو بھی ناراض نہ کریں. ماں باپ کا جو پڈا تھا وہ ان کو لڑنے دیں, آپ نے دونوں کو خوش کرنا ہے بھائی. تو یہ ایسا اتنا ہلکا مسئلہ نہیں ہے کہ انگریز تھوڑی ہیں ہم لوگ, کہ ابا ہیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے. انگریزوں میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا بھائی, اسلام میں نہیں ہے. آپ کی نمازیں برباد, آپ کے روزے برباد اگر آپ باپ سے. ابھی کچھ دن پہلے ایسا ہی ہوا, ایک بچہ تھا وہ 18-20 سال سے, کتنے سال ہو گئے تھے اس بچے کو, 20-22 سال ہو گئے تھے, باپ سے ملا نہیں تھا. تو ماں نے اتنا ورغلایا ہوا تھا باپ کے خلاف, ادھر آیا یہ, اس نے اس کو ترغیب دی, بھائی تمہارا باپ سے رابطہ کرو. اس نے کہا 20 سال سے باپ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا, ہم کیوں کریں؟ بھائی ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کی ہو, پھر بعض دفعہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کوشش کی لڑائی جھگڑا نہ ہو اور بچے اور ہی باغی نہ ہو جائیں, باپ یہ بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے بچے ڈسٹرب نہ ہو. تو خیر پھر رابطہ کرایا, وہ باپ اتنا خوش ہوا, اور ایسی ماں باپ بیٹے باپ میں دوستی ہوئی, پھر بیٹے نے باپ سے یا باپ نے بیٹے سے مجھے یاد نہیں تعاون بھی شروع کیا, ملاقاتیں بھی ہوئی. تو ورنہ کتنا بڑا جرم لے کے دنیا سے جاتے ہیں. تو یہ ہلکا نہیں ہے بھائی, ہم انگریز بالکل بھی نہیں ہیں, ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. ہمارے لیے اللہ کے بعد, اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں اور باپ کا. اسی طرح باپ اگر چھین لے, ماں سے نہ ملنے دے, نہ نہ آپ نے ملنا ہے ماں سے, بے شک باپ سے چھپ کے ملو. وہی بعض دفعہ باپ چھین لیتا ہے. ایسے بھی واقعات ہیں میرے علم میں, باپ چھین کے لے گیا. ماں کمزور تھی, کیس نہیں کر سکتی تھی, زندگی بھر باپ نے رکھا. اب بیٹا بڑا ہو گیا, ماں سے مل نہیں رہا, مانوس نہیں ہے. نہیں بھائی, آپ کو ملنا پڑے گا اپنی ماں سے. آپ پہلے تو بچے تھے, اب بڑے ہو گئے. باپ ناراض ہو, خوش ہو, بولو بھائی ابا اما آپ کے اختلافات ہوں گے, میں تو میرے لیے میرے رب نے ماں کے قدموں میں بھی جنت رکھی اور باپ کے قدموں میں بھی. تو باپ نہیں ملنے دے رہا تو ماں سے نہیں ملے. ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں, 20 سال ہو گئے ماں سے اب تک نہیں ملے ہیں. تو ماں کو دیکھے بھی عرصہ گزر گیا. تو بہت بڑا جرم ہے. صرف ملنا کافی نہیں ہے, خیر خیریت اس کی خبر گیری پراپر وے میں, ٹھیک ہے نا. ابا یہ نہیں کہ ابا اور اما الگ ہے تو اب ابا آدھے ابا ہو گئے, پورے ابا ابھی بھی وہی ہیں. مفتی صاحب میں نہیں جگہ اپنے مائی کے رشتے کی. اچھا مائیں بعض دفعہ دھمکیاں دیتی ہیں, تو اپنے باپ سے ملا تو دودھ نہیں بخشوں گی میں, دیکھنا میں کیا کروں گی. ماں کو دھمکی دینے تو ماں کو جواب نہیں دو, جواب دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ چھپڑ میں مل لو جا کے, اب ماں کو بتاؤ ہی نہیں, چھپڑ میں ملو. مائیں دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں کہ تو مل کے دیکھ, میں یہ نہیں, میں یہ نہیں, کوئی بات نہیں, دھمکیاں. بعض دفعہ مائیں کہتی ہیں کہ دیکھو اب یاد آ رہا ہے اس کو, اس نے میرے ساتھ یہ کیا. بھائی جو بھی کیا, ابا کیا ہے؟ ابا ہے. اللہ نے بتایا بھائی, اللہ نے حق بتا دیا ہے. تو چھپڑ میں مل لو, ماں کو بتاؤ ہی نہیں, ملتے رہو جا کے. اسی طرح باپ نے دھمکی دی بھی ہو کہ اما سے ملے تو میں جائیداد سے آگ کر دوں گا, چھپ کے مل لو. ملنا ضرور ہے, نہ باپ کو چھوڑ سکتے ہو نہ ماں کو. ساس سسر کا بھی ایسا ہی ہے. بعض دفعہ شوہر بیوی پہ پابندی لگاتا ہے, تو اپنی ماں سے ملی تو میں دیکھ کیا کرتی ہوں, کیا کرتا ہوں میں. یہ بھی ایسے کیسز بھی آتے ہیں. تو خواتین رابطہ کرتی ہیں, ہم کہتے ہیں چھپڑ میں جا کے ملو اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے. شوہر کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ بیوی پہ پابندی لگا دے کہ وہ اپنی ماں باپ سے ملے, اس پہ پابندی لے. ہاں یہ کر سکتا ہے, کم ملو, کیونکہ بعض دفعہ جب ماں سے مل کے آتی ہے پڈا ہوتا ہے. بعض عورتیں جب اپنی ماں سے مل کے آئیں گی جھگڑیں گی ضرور, اما اس کو پتہ نہیں کیا دماغ میں ڈال دیتی ہیں. تو کم کر دو ایسی صورت میں. سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا, یہ خواتین ٹینشن میں نہ جائیں. تو ایسے موقع پہ کم کر دو, لیکن روک دو کہ ماں سے ملے ہی نہیں, باپ سے ملے ہی نہیں, بھائیوں سے ملے ہی نہیں. یہ خونی رشتے ہیں بھائی, یہ نہیں ہو سکتا, امپوسیبل. ہم اللہ کے کو مانتے ہیں, کلچر کو نہیں فالو کرنا ہم نے. ایک جگہ میرے سامنے کیس آیا, تو ماں اور بچیاں بھی بڑی بڑی ہو گئیں, 25-30 سال کی. تو ماں اپنی ہسٹری بتا رہی ہے, کوئی گھریلو کیس تھا ان کا, کوئی بچی کا طلاق کا مسئلہ تھا. تو میں نے کہا ان کے والد کیوں نہیں آئے؟ کہ نہیں, والد صاحب سے تو 20 سال پہلے ہماری علیحدگی ہو گئی تھی. تو میں نے کہا پھر وہ بچیوں کے باپ کو تو انوالو تو ہونا چاہیے نا بچیوں کے مسائل میں, وہ آپ سے علیحدگی ہوئی تھی نا بچیوں سے. کہہ رہی نہیں, پھر ہم نے ملے ہی نہیں. اور پھر بیٹیاں بھی کہ ہم تو اپنے باپ کو نہیں ملتے, ہم نے تو شکل بھی نہیں دیکھنی اس کی. بڑا مجھے غیرت آئی, یار یہ بیٹیاں کیسے اپنے منہ سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھنی. تو ایسے اولاد کو ڈرنا چاہیے, کل تمہاری بھی اولاد ہوگی. مکافات عمل ہوتا ہے بعض دفعہ. لیکن وہ اتنے تھے کہ اگر میں ان کے باپ کے حقوق بیان کرتا, اس ماں نے رکھ کے میرے کو چماٹ لگانا تھا. کہ 20 سال جو میں نے ذہن بنایا ہے, اس لیے تھوڑی بنایا کہ تم سارا پانی پھیر دو اس پہ. وہ چیز ہے, میں نے اپنے بھائی کے رشتے کی بات کی ہے, تو کافی عرصے سے بات چل رہی ہے. تو ابھی آج کل انہوں نے ہاں کر دی ہے, لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ لڑکی میں کوئی مسئلہ ہے. انہوں نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ لڑکی کو شوگر ہے, لیکن آج انہوں نے بتایا کہ لڑکی کو انسولین بھی لگتی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ کیا جیسا والے مناسب ہے, کیونکہ پہلے ہی ہمارے گھر میں بہت مسئلے مسائل ہیں, ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. میں کسی کی شوگر کی وجہ سے کیوں اس بیچاری کا رشتہ توڑواؤں؟ یہ خود فیصلہ کرو میرے بھائی. تو شوگر اگر کنٹرول میں ہونا تو 99 سال بھی شوگر کے مریض زندہ رہتے ہیں. میرے نانا کو 40 سال شوگر تھی, 99 سال میں فوت ہوئے تھے. 40 سال شوگر رہی ہے اور فوت کب ہوئے؟ سوچو شوگر نہ ہوتی تو کب فوت ہوتے. تو یہ فیصلہ خود کرو, اگر لڑکی میں دوسری کوئی خرابی نہیں, اخلاق اچھے ہیں اور شوگر بھی اتنی ہے کہ انسولین لے کے چلتی رہے, وہ کھاتی رہے. شوگر کے مریض تو ایسے پھوڑتے ہیں. ہماری خالہ کو شوگر تھی, میں لڈو نہیں کھاتا, میری عادت ہی نہیں ہے نا. تو ہماری خالہ کو ٹائٹ شوگر تھی. ایک رس گلا اٹھایا, ٹیکا لگایا, دوسرا رس گلا اٹھایا, ٹیکا لگایا, تیسرا رس گلا. یا ایک ہی ٹیکے میں زیادہ وہ دوا بھر لی. ان کو پتا ہوتا تھا اتنی شوگر ہے تو اتنی انسولین لینی ہے. ہم نے کہا آپ کے زیادہ مزے ہیں بھائی. تو یہ شوگر بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹیکے لگاتے رہو پھوڑتے رہو. تو اب مجھے نہیں پتا اس لڑکی کو کس لیول کی شوگر ہے, تو آپ خود فیصلہ کریں میرے بھائی. باقی کر لو یار, دنیا مسافر خانہ ہے یار. اگر اس میں اور کوئی خرابی نہیں ہے کر لو, پھر ایک اور کر لینا بغیر شوگر والی کے, اس کو بلڈ پریشر ہوگا. ایک کر لینا, ایک گردہ ہو جس کا. میرے پاس ایک لڑکی کا رشتہ آیا, جب میں پرانی بات ہے اب تو چانس ہی ختم ہو گیا. تو اس کا ایک گردہ تھا ایک گردہ نہیں تھا. میں نے ہاں کر دی, میں نے کہا چلو گزارا چلائیں گے, پھر ایک گردے پہ گزارا چلائیں گے. لیکن ان لوگ کے نخرے اتنے, اب تو پرانی بات ہو گئی, کس کو پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. بات ہے میرا خیال ہے 2012-13 کی. تو یار اتنے نخرے وہ لوگ کر رہے تھے, میں نے کہا میں گردے پہ کمپرومائز کر رہا ہوں. جس کے دو گردے ہوتے ہیں ایک خراب ہوا تو چلو آدمی کہتا ہے دوسرا تو ہے نا, ان کا تو ایک گردہ خراب ہوا تو گیا گردہ ہی گیا. تو میں نے کہا میں ایک گردے پہ قبول کر رہا ہوں, تو تھوڑا سا آپ بھی کمپرومائز کروں نا. ان کو پورے ان کے اتنے نخرے تھے, میں نے کہا رہنے دو بھائی, ہمارے تو پورے دو ہیں, ہم کیا, یا تو ہمارا بھی ایک ہوتا ہم کمپرومائز کرتے بھائی. جی کیا بول رہا ہے بھائی, مائک دے دو یار ان کو, یہ بھائی سوال پوچھ رہے ہیں. تو اب بات پرانی ہو گئی, کسی کو پتا نہیں چلے گا, ان کو بھی نہیں پتا چلے گا انشاءاللہ کہ ان کی بات ہو رہی ہے. میں جب قصہ ریٹائر ہو جاتا ہے نا پھر بیان کرتا ہوں.
آواز نہیں
آواز آئے گی بھائی. یار یہ بہت سارا پرچیاں ہیں, کس کس کا جواب دوں گا میں, بہت ہو گئے, بس ٹائم بھی بہت ہو گیا. یہ اگلے اتوار کو دے دیں, ابھی لوگوں کو ایک دو سوال بس. سلام کا ایک دن محمد گل نے آپ کو سلام بھیجا. جی علیکم علیہ السلام, محمد گل کو میرا بھی سلام.
صاحب ابھی گھر والی کو 3-4 مہینے ہو گئے, میں نے ڈیوورس دی ہے, تو وہ نہیں رہنا چاہ رہی تھی. تو یہاں تک کہ ابو نے بولا کہ الگ رہ رہی ہے تو الگ رہ لے, میرے ساتھ رہ رہی ہے تو میرے ساتھ رہے. اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہ رہی, تو میں اس کو طلاق دی. تو
یعنی آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی تھی, آپ نے پھر طلاق دے دی.
جی
کتنی طلاق؟
صاحب نے کہا کہ الگ رہ رہی الگ رہ رہے, میرے ساتھ اگر رہنا چاہ رہی میرے ساتھ. اس کے باوجود
طلاق کے بعد
نہیں,
طلاق سے پہلے.
طلاق سے پہلے
جب نہیں تو دے دی نا. کتنی؟ تین.
تین طلاق.
تین تو دینی نہیں چاہیے, خیر اب دے دی تو ختم.
مفتی صاحب میں اس سے پیار بھی بہت کرتا تھا, اس کی ہر فرمائش بھی پوری کرتا تھا, اس نے میں
پیار بہت کرتے تھے تو نہیں دینی چاہیے تھی نا میرے بھائی.
کیا
وہی پورا بیان ہوا ہے, اب جو ہو گیا مٹی پاؤ, کسی اور سے پیار کرو. اب ایسا نہ ہو کسی اور بھی کہیں اور اس دوران شادی کر لے, دل کے ارماں آنسو میں بہ جائیں گے, ان کے بچے آپ کو ماموں کہہ جائیں گے. چلیں بھائی آخری سوال لے لیتے ہیں, بس بہت ٹائم ہو گیا. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مفتی صاحب میں ایک فٹنس ٹرینر ہوں, میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں جم میں کبھی نماز پڑھتا ہوں تو زیادہ تر جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سامنے شیشہ ہوتا ہے, تو شیشے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جائز ہے؟
شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے اسے روکا جاتا ہے کہ توجہ بٹھی ہے, آدمی اپنے آپ کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو باقی کوئی ناجائز کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر آپ پھر بھی توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا جگہ ہی نہیں ہے تو پھر جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آخری سوال لے لیں یار, اور بہت بےچارے لوگ, وہ بےچارے کافی دیر سے, بس وہ لال قمیض والا جو ہے نا. جی
صاحب
ایک مائک تو آن کریں, بس لاسٹ سچی مچی کا لاسٹ سوال ہے بھائی.
وعلیکم مفتی صاحب.
وعلیکم السلام.
صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سپارے کی آیت ہے کہ اس میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ تم ہر چیز بھلائی کی طرف نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ راہ میں صدقہ نہ کر دو. تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہم بعض دفعہ اپنے جو کام کرنے آتے ہیں ہمارے گھروں میں خواتین, ہم ان کو کوئی کپڑے وغیرہ دے دیتے ہیں ہمارے خود کے استعمال کیے ہوئے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کوئی سستی چیز صدقہ نہ کرو. حدیث میں آتا ہے جب کوئی نیا لباس پہنے تو پرانے کو صدقہ کر دے وہ. تو اس میں یہ سوچنا ہم پرانی چیز صدقہ کر رہے ہیں ثواب نہیں ملے گا, تو ایسا نہیں ہے. پرانی چیز ضائع کرنے سے بہتر ہے کیا کر دی جائے, صدقہ. ہاں یہ جو قرآن کی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جو آپ کا سوال ہے کہ اللہ کہتے ہیں نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو, تو یہاں نیکی سے مراد ہے اعلیٰ اور کامل درجے کی نیکی. البر میں الف لام عہد کا ہے, یعنی خاندانی نیکی تو یہ ہے کہ محبوب چیز صدقہ کرو. تو کبھی کبھار ایسا بھی کرنا چاہیے. तो तगड़ा सदका करना चाहिए, जिससे थोड़ा सा दिल पे एक लगे कि यार कुछ कुछ हिले आदमी अंदर से कभी कभार, और वो इतना ना हो कि कल दूसरों से उधार मांगता फिर रहा हो। तो आयत का ये मतलब है। चले मैं इस्लाम को लाऊं, हम दिखाने शुरू अल्लाह इलाही इलाही अंतर।